أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم الى يوم لقاء الله اما بعد فقال امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام قدر الرجل على قدر همته وصدقه على قدر مروته وشجاعته على قدر انفته وعفته على قدر غیرته. درود پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا قول نورانی نہج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر 47 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے قدر الرجل علی قدر ہمت ہی، ہر انسان کی قیمت اتنی ہے جتنی اس کی ہمت ہے. وَصِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرَوَّتِ، اور ہر انسان کی صداقت اتنی ہے جتنی اس کے اندر مردانگی و جوان مردی ہے. وَشَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ عَنِفَتِ، اور انسان کی دلیری و شجاعت اتنی مقدار میں ہے جتنی اس کے اندر حمیت موجود ہے، جتنی اس کے اندر غیرت موجود ہے. وَعِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِ، اور شرم و حیا انسان کے اندر اتنی ہی ہے جتنی اس کے اندر غیرت موجود ہے. یہ صفات جو حضرت نے بیان فرمائی کچھ لوگوں کے اندر موجود ہیں، ان کے اندر قیمتی لوگ ہیں، قدر ہے ان کی، قیمت ہے ان کی. کچھ لوگ بے قدر ہیں، اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھے ہیں. جو لوگ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھے ہیں اپنے اعمال کی بنیاد پر، اپنی فکر کی بنیاد پر، اور اس راہ کی وجہ سے جو راہ انہوں نے اختیار کی ہے، انسان اپنی قیمت بڑھا بھی سکتا ہے اور اپنی قیمت گنوا بھی بیٹھتا ہے. دین کے اندر ایسے انسان جو اپنی قیمت گنوا بیٹھتے ہیں، جیسے مرتد ہے، مرتد جو حق کا انکار کر دے، حقائق کا انکار کر دے اور دین اسلام سے باہر ہو جائے، خدا کی ذات کا، قیامت کا اور ان تمام حقائق کا منکر ہو جائے جنہیں ماننا انسان کے لیے ضروری ہے، ایسا انسان مرتد اپنی قیمت کھو بیٹھتا ہے، اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے. یا وہ لوگ جو محاربہ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں حق کے ساتھ، دین کے ساتھ، امام حق کے ساتھ، رہبر الہی کے ساتھ، وہ اپنی قیمت کھو بیٹھتے ہیں. محارب یا کافر جو حرب میں ہو، محاربہ کر رہا ہو، وہ اپنی قدر و قیمت انسانی کھو بیٹھتا ہے، بے قیمت انسان ہو جاتا ہے. یا یہ قاتل و ظالم جرائم جو انجام دیتے ہیں، بعض جرائم انسان کی قدر و قیمت ضائع کر دیتے ہیں، زائل کر دیتے ہیں، اور چونکہ اس کی قدر ختم ہو جاتی ہے، قیمت اپنی کھو بیٹھتا ہے، بے قیمت ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اب اس کے لیے احکام بھی دین مبین میں و شریعت مقدسہ میں مقرر کیے گئے ہیں کہ اگر مرتد ہو جاتا ہے اس کی سزا موت ہے، چونکہ بے قیمت ہو گیا ہے، اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. قاتل ہے اگر، دہشت گرد ہے، اپنی قیمت کھو بیٹھا ہے، اپنی قدر کھو بیٹھا ہے. جرائم پیشہ انسان ہے، اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو محاربہ کرتے ہیں دین کے ساتھ، جنگ کرتے ہیں، حق کے مقابلے میں آ کے ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتے ہیں۔ دین کے اندر جن لوگوں کے بارے میں ہے کہ انہیں آپ غلام بنا سکتے ہیں یا ان عورتوں کو کنیز بنا سکتے ہیں، جو ایک معمہ بھی ہے، ایک سوال بھی ہے سب کے ذہنوں میں، اور خصوصاً آج کل بعض روشن فکر معاب وہ زیادہ اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں، وہ بعض جوان جو زیادہ دقیق مطالعات دین کے اندر نہیں رکھتے ان کے ذہنوں کو مشوش کر دیتے ہیں، ایک مسئلہ یہ ان کے سامنے اٹھاتے ہیں کہ بالآخر اسلام کے اندر غلامی کو قبول کیا گیا ہے اور احکام بیان کیے گئے ہیں غلاموں کے لیے، اور تھے صدر اسلام میں جب اسلام کا ظہور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت غلامی کا دور دورہ تھا، غلام تھے، ائمہ اطہار کے بھی غلام تھے، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، ہر طرح کی غلامی کو دین قبول نہیں کرتا کہ آپ کسی بھی انسان کو پکڑ کے غلام بنا لیں یا اس کو فروخت کر دیں، یہ جرم ہے، انسان کو غلام بنانا جرم ہے، انسان بنیادی طور پر غلام نہیں ہے، خریدا نہیں جا سکتا، متاع نہیں ہے، انسان ایک قدر رکھتا ہے اپنی، لیکن بعض اوقات انسان یہ اپنی قدر کھو بیٹھتا ہے، اپنی ویلیو کھو بیٹھتا ہے۔ انسان کون سا انسان ہے؟ جو حق کے مقابلے میں قیام کرتا ہے، غلام بنایا جاتا ہے اس کو جو میدان جنگ میں دین کے مقابلے میں آئے اور دین کے مقابلے میں شکست کھا جائے، تسلیم ہو جائے، اس کے لیے حکم ہے کہ آپ اسے غلام بنا لیں اپنا، چونکہ اس نے حق کے خلاف جنگ کی ہے، حق کو مٹانے کی نیت کی ہے، اس ناپاک عزائم کی وجہ سے وہ اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھا ہے۔ اب دوبارہ اس کو کہا گیا کہ آپ اس کو غلام بنا کے رکھیں، اور نہ یہ کہ غلام بنا کے رکھیں فقط اس سے کام لیں اپنا، بلکہ غلامی کے دوران دوبارہ وہ قدر و قیمت لوٹائیں اس کو، دوبارہ وہ انسانی قدر پیدا کریں اس کے اندر۔ لہذا دوسری طرف سے ایسے احکامات ہیں کہ اگر کسی انسان سے کوئی خطا ہوتی ہے تو اس کا کفارہ غلام آزاد کرنا رکھا گیا ہے، یعنی ایک طرف سے جو انسان اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتے ہیں انہیں غلام بنایا جائے، اور جو غلامی میں آ کر دوبارہ اپنی قدر و قیمت بڑھا لیتے ہیں انہیں آزاد کر دیا جائے، انہیں غلام نہ رکھا جائے۔ لہذا سب سے ایک افضل ثواب غلام آزاد کرنا ہے، ہر چھوٹی سی خطا جو انسان سے ہوتی ہے اپنی عملی زندگی میں اس کے بارے میں ہے کہ اس کے بدلے میں آپ غلام آزاد کرو، مثلا اگر روزہ کھا لیا تم نے جان بوجھ کر، اس کے بدلے میں غلام آزاد کرو، یا اگر تم نے کوئی قسم ایسی کھا لی غلط تو توڑ دی، اس کے بدلے میں غلام آزاد کرو۔ تو یعنی ایک طرف سے جو لوگ قدر و قیمت کھو بیٹھتے ہیں وہ ایک حساب میں آئیں گے، اور جو اپنی قدر و قیمت دوران غلامی میں بڑھا لیتے ہیں وہ ایک اور حساب میں شمار ہوں گے۔ بس یہ مسلمات میں سے ہے کہ انسان اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتا ہے، اور یہ ہر معاشرے میں ہے، ایک کامن چیز ہے، یونی کہ فقط دین کے اندر ہے، ابھی بھی کوئی بھی معاشرہ دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جس میں یہ تصور نہ ہو کہ انسان اپنی قدر و قیمت کھو بیٹھتا ہے، جہاں تمام حقوق سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے، چونکہ اب اتنا نہیں رہا اس قابل کہ اسے وہ سارے انسانی حقوق دیے جائیں، لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے۔ جن لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، آزادی چھین لی جاتی ہے، ان کی اختیار چھین لیا جاتا ہے، ان کو پوری دنیا کے اندر جیلیں ہیں، آزاد ترین ممالک کے اندر زندان و جیلیں موجود ہیں اور سزائیں موجود ہیں۔ کیوں دیتے ہیں سزا؟ اس لیے کہ جب کوئی چوری کرتا ہے، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے، جب کوئی قتل و غارت کرتا ہے، جب کوئی دوسروں کے حقوق کے اوپر تجاوز کرتا ہے، وہ اپنی انسانی قدر کھو بیٹھتا ہے، جتنی مقدار میں قدر کھوتا ہے اتنی سزا اس کے لیے متعین کی گئی۔ یہ ایک عقلی و عقلائی بات ہے، لیکن زیادہ اس کو نشانہ بناتے ہیں دینی احکام کو، دینی احکام کا فلسفہ چونکہ کم بیان کیا جاتا ہے، صرف احکام بیان کر دیے جاتے ہیں، اس وجہ سے بعض ذہنوں کے اندر شکوک و شبہات رہ جاتے ہیں۔ پس انسان کی قیمت و انسان کی قدر ہے، لیکن قدر انسان اشیاء کی طرح نہیں ہے، جس طرح متاع ہے تجارتی، اس طرح نہیں ہے انسان کی قیمت، جس طرح گھر کی قیمت ہے یا جانور کی قیمت ہے یہ نہیں ہے قدر انسان و قیمت انسان جو روپوں میں ادا کی جائے، جو سونے چاندی کے سکوں کے طور پر ادا کی جائے، جو معاوضے میں مال کے طور پر ادا کی جائے، نہ، انسان اجل ہے، برتر ہے اس قدر و قیمت سے. انسان کی قدر معنوی قدر ہے، حقیقی قدر ہے، یہ اعتباری قدر ہے، یہ فرضی قدر ہے. اس وقت جو چیزوں کو ہم سمجھے یہ قیمتی ہیں، مثلا ابھی تازہ ترین جو پاکستان نے کیا، 5 روپے کا نوٹ انہوں نے پرانا نوٹ ختم کر دیا، وہ آج سے یا جب سے ہوا ہے مجھے نہیں معلوم کب سے ختم ہو گیا، آخری ڈیٹ کیا تھی، یہ ختم ہو گیا. آج سے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، 1 روپے کے برابر بھی نہیں ہے، بلکہ 1 پیسے کے برابر بھی نہیں ہے. اگر آپ آج ہی مثلا کسی کو وہ 5 روپے کے نوٹ جو ختم ہو گئے، کینسل ہو گئے، ان کی قدر و قیمت گورنمنٹ نے ختم کر لی، سلب کر لی ہے، آج ہی اگر آپ ایسے 5 روپے کے 1000 نوٹ، 1 لاکھ نوٹ لے کے دکان پہ جائیں، اس کے بدلے میں آپ کو وہ کھٹی لسی بھی نہیں دے گا وہ، کیونکہ ان کی کوئی قیمت نہیں رہی ابھی، آپ کوئی اس کی ویلیو نہیں ہے، ختم ہو گئی. یہ ویلیو کیسے مل گئی تھی اس کو 5 روپے کے نوٹ کو؟ فرض کرنے سے، اعتبار کرنے سے، یعنی ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ سے اس کو ویلیو ملی ہے. ایک ایگریمنٹ سے ویلیو ملتی ہے، دوسرے ایگریمنٹ سے ویلیو ختم ہو جاتی ہے. یہ ویلیو اعتباری کہتے ہیں اس کو، علمی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں اعتباری، فرضی. فرض کرنے سے ہو گیا، فرض کرنے سے کینسل ہو جاتی ہے. جس طرح سے مثلا ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، ہم اس کے مالک ہو جاتے ہیں ایگریمنٹ کے تحت، اور دوسری دفعہ بیچ دیتے ہیں، ہماری ملکیت سے نکل کے کسی اور کی مالکیت میں چیز چلی جاتی ہے ایگریمنٹ کے تحت. ان کو کہتے ہیں اعتباری و فرضی ملکیتیں ہیں. لیکن کچھ قیمتیں حقیقی ہیں ایگریمنٹ کے تحت، حتیٰ یہ سونا جس کو ہم اصل بیس سمجھتے ہیں قیمت کا، یعنی ہر چیز کی ویلیو کے پیچھے سونا، حکومتیں اپنے سسٹم میں، اقتصادی نظام میں سونے کو سرمایہ سمجھتی ہیں، اور سونے کے بیاف پر پھر آگے سب کچھ بنایا جاتا ہے، نوٹ اتنے چھاپو جتنا سونا ہے آپ کے پاس. اگرچہ اس وقت کی جو ماڈرن اقتصاد ہے اس میں سونے کے ساتھ ساتھ اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، کہ وہ بھی اس وقت بنیاد ہیں سرمایہ کی، یا انہیں سرمایہ سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک زمانے تک یا کہیں ہمارے ملک میں ابھی تک بھی سونے ہی کو بنیاد سمجھا جاتا ہے. گولڈ کی جو قیمت ہے یہ بھی فرضی ہے، ایگریمنٹ کے تحت یہ گولڈ کو قیمت ملی ہوئی ہے. یعنی تمام وکلاء نے، تمام انسانوں نے یہ آپس میں ایک سمجھوتا کیا ہوا ہے کہ ہمارے تمام معاملات کے لیے بنیاد سونا ہے. اگر آج سارے مل کر بدل دیں، اس ایگریمنٹ کو بدل دیں کہ آج سے سونا گلیوں میں پھینک دو اور کوئلہ وہ ہو جائے گا مثلا بنیاد، تبادلات اور تبادلات کی بنیاد ساری کوئلہ ہوگا، تو آپ دیکھیں کوئلہ جا کے لاکر میں رکھ دیں گے، سونا اٹھا کے کوئلے کی جگہ باہر پھینک دیں گے، کیونکہ ایگریمنٹ سے اس کی ویلیو ختم ہو گئی، ڈی ویلیو ہو گیا ہے. سونے کی قیمت ذاتی نہیں ہے، اس کی ذات میں نہیں ہے اتنی قیمت. ایک میٹل ہے سونا، ایک میٹل ہے جو سر دوسرے میٹلز ہیں اس طرح، اور میٹل ہونے کے لحاظ سے جو خاصیت ہے اس کے اندر وہ دوسری دھاتوں میں سونے سے بہتر ہے. بہت ساری ایسی دھاتیں جو میٹل ہونے کے لحاظ سے جو ان کی کارکردگی ہے وہ سونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. مثلا جس طرح آپ الیکٹرانک میں مثلا دیکھیں، یا الیکٹریسٹی میں دیکھیں، یا اور اس طرح کے جو آپ جانتے ہیں بہتر انڈسٹریل دنیا کے اندر، بعض دھاتوں کی قیمت مثلا فرض کریں آپ نے اگر اٹامک پاور بنانی ہے آپ نے انرجی، تو سونا دے دیں آپ کسی سائنٹسٹ کو کہ اس سے بناؤ، وہ نہیں بنا سکتا، اس کے لیے یورینیم چاہیے، اس کو یورینیم زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے یا تکنیک کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے انرجی، اس کی سونے میں ابھی نہیں ہے، یہ اتنی انرجی ہے نہیں ہے جتنی یورینیم کے ایٹم کے اندر موجود ہے، اتنی سونے کے گولڈ کے ایٹم میں موجود نہیں ہے. یا اسی طرح دیگر دھاتیں، پلاٹینیم ہے یا دوسری ہیں دھاتیں، ان کی کارکردگی چہ بسا سونے سے بہت بہتر ہے. یہ جو سونا انسانی زندگی کے اندر ہے، اور یہ خواتین جو خدا بھی بھول گئی ہیں سونے کے پیچھے، گولڈ کے پیچھے، سارا دار و مدار، وہ شادی میں بھی شوہر کے بجائے سونا زیادہ انتخاب کرتی ہیں. شوہر ثانوی حیثیت رکھتا ہے، سونا اصلی حیثیت رکھتا ہے. پہلے پوچھتی ہیں سونا کتنا دیں گے آپ. یہ ایگریمنٹ کے تحت ہے، ذاتی نہیں ہے قیمت اس کی، ایک ایگریمنٹ ہے انسانوں کے درمیان، حکومتوں کے درمیان، اہل تجارت و اہل معاملات کے درمیان، یہ کسی وقت بدل بھی سکتا ہے، ممکن ہے ایک ایسا زمانہ آئے کہ یہ ایگریمنٹ بدل جائے اور سونا بے قیمت ہو جائے، کوئی بے قیمت چیز قیمتی ہو جائے اس وقت، جس طرح آج بہت ساری چیزیں قیمتی ہو گئی ہیں جو پہلے قیمت نہیں رکھتی تھی، چونکہ ان کے بارے میں ایگریمنٹ ہمارا چینج ہو گیا ہے، ہم نے طے کر لیا ہے آپس میں کہ آئندہ سے یہ چیزیں ہمارے لیے مفید و مہم ہیں۔ انسان کی قیمت ذاتی قیمت ہے، کچھ چیزیں ہیں جن کی ذات میں قیمت ہے، ذاتن قیمتی ہیں، نہ کہ ایگریمنٹ کے تحت ان کو قیمت مل گئی ہے، ہم نے دے دی ہے، مارکیٹ میں اوپر نیچے چلی گئی ہے قیمت، نہ ان کی ذات کے اندر قیمت ہے، وہ قیمت ان سے چھین نہیں سکتے، وہ قیمت ان سے سلب نہیں کر سکتے، یہ قیمت اس ذات کے اندر ہے جس نے اپنے آپ کو اس حد تک پہنچا دیا ہو، چونکہ انسان کی ذات خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس کی صرف صلاحیت بنائی ہے، باقی ذات انسان نے خود ڈیزائن کرنی ہے اپنی، اور اس طرح سے انسان کو حکم ہے اپنی ذات بناؤ کہ اس میں قیمت آ جائے، اس کی ذات کے اندر قیمت آ جائے، اور جب تک وہ ذات انسان کی باقی ہے قیمت بھی باقی ہے، اور جب یہ ذات انسان کی یہ روپ ختم ہوگا اس کی قیمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ باہر کے انسان کی قیمت یہ فرضی و اعتباری اور ایگریمنٹ کے تحت جو قیمت آتی ہے وہ نہیں ہے، انسان کی قیمت مانوی قیمت ہے، وہ حقیقی قیمت ہے، قدر انسان حقیقی قدر ہے، لیکن انسان کو بتایا گیا ہے کہ یہ قدر انسان حاصل بھی کر سکتا ہے، بڑھا بھی سکتا ہے، گھٹا بھی سکتا ہے، گنوا بھی سکتا ہے، چاروں چیزیں انسان کے لیے ممکن ہیں، ممکن ہے بے قیمت ہی رہے، مثلا جس کے اندر عقل نہیں ہے کوئی قیمت نہیں ہے اس کی، بے عقل انسان، پاگل انسان، بے شعور انسان، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اتنی ہی ہے جتنی اس کے جسم کی ویلیو ہے، کیونکہ انسانی ڈھانچہ ہے، انسانی سٹرکچر ہے، اتنی ہی اس کی ویلیو ہے، لیکن عقل آ جانے سے انسان کی قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ کمیونسٹ یہاں بھی تھے، اس شہر میں بھی تھے اور باقی شہروں میں بھی تھے، کامریڈ، ایک زمانہ گزرا ہے آپ جوانوں کو یاد نہیں ہے، وہ کامریڈ ہوا کرتے تھے یہاں کراچی کے اندر، کامریڈ یعنی در یہ ساتھی دوست، کامریڈ روسی زبان میں دوست کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، رفیق، یہ رفقا یا کامریڈ، یہ سرخے کہلاتے تھے یہاں پر، کیونکہ جھنڈا سرخ ہوتا تھا ان کا، روسی جھنڈا تھا ان کا علامت، یہ بہت بچوں کو، دینی بچوں کو بہت برگلاتے تھے، اسٹوڈینٹس کو، یونیورسٹیوں میں اور باقی جگہوں پر، ابھی بھی کچھ کامریڈ موجود ہیں، کچھ کامریڈ ابھی توبہ کر چکے ہیں، کچھ مسلمان ہو گئے ہیں، بلکہ کچھ کامریڈ ایسے ہیں جو علماء بن چکے ہیں ابھی توبہ کر کے، لیکن تھے اس زمانے میں یہ سرخے کمیونسٹ، یہ ان جوان بچوں کو چونکہ سمجھتے تھے ان کا مطالعہ اتنا نہیں ہے، یا اپنے دین کے اندر اتنی ان کی گہری نظر نہیں ہے، آسانی سے ان کو ورغلا دیتے تھے، ان کو آسانی سے ان کے ذہنوں کے اندر تشویش پیدا کر دیتے تھے۔ اس تشویش میں سے ایک یہی ہوتی تھی، کئی جگہ ہمیں سامنا کرنا پڑا اس وقت، وہ ہمارے بھی نوجوانی کے ایام تھے، تو بعض جگہوں پر جاتے ہیں یہ جوان، اپنے ہمارے متدین جوان، دیندار جوان، خصوصاً انقلاب اسلامی کے بعد یہ ٹکر، یہ جنگ زیادہ شروع ہو گئی تھی، چونکہ پہلے روسی انقلاب تھا، سوشلسٹ انقلاب، انقلابی کا مطلب یعنی سوشلسٹ ہوتا تھا پاکستان میں، تو پوری دنیا میں انقلابی یعنی کمیونسٹ، انقلاب اسلامی نے آ کر انقلاب کا معنی ہی بدل دیا، اب مفہوم وہ ہو گئے سرخے انقلابی نہیں تھے، ان کو کہتے تھے سرخے، انقلابی سے مراد یعنی مسلمان انقلابی بچے یا مسلمان انقلابی جوان۔ خوب، ان دو قسم کے انقلابیوں میں بہت آپس میں رہتی تھی، کشمکش رہتی تھی، ہر جگہ پر تھی، ایران میں تھی، باقی دنیا میں تھی، از جملہ پاکستان میں، چونکہ محدود تھے دونوں طبقے، محدود تھے، سوشلسٹ بھی تھوڑے تھے اور انقلابی بھی کم تھے، لیکن انہی کم لوگوں میں آپس میں ٹکراؤ رہتا تھا، ٹاکرا رہتا تھا ان کا۔ بعض جگہ پر ہم جاتے تو یہ اپنے جوان، ہمارے نوجوان، یہ بہت زیادہ پریشانی ظاہر کرتے کہ یہ ہمیں اس طرح کے چکروں میں پھنسا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات ان کو یہ کہتے تھے کہ مثلا یہ انسان جو چوکیدار ہے یا چپڑاسی ہے یا مزدور ہے جو زمین کھود رہا ہے، تو اس کو دیہڑی ملتی تھی، اس وقت بہت تھوڑے روپے ملتے تھے، 50 روپے ملتے تھے، آج کے جیسے آج کل ملتی ہے 200-250 روپیہ، جتنا بھی مجھے نہیں معلوم آج کل لیبر کی تنخواہ دیہڑی کتنی دیتے ہیں کراچی میں، جی 500 مثلا، لیبر کو 500 دیہڑی دیتے ہیں، اس کے بجائے یہ دن میں 500 کماتا ہے، لیکن ایک مینیجر، ایک ایڈمنسٹریٹر، ایک مثلا منسٹر یا ایک کوئی ڈائریکٹر کسی ادارے میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کام بھی بڑا آسان ہے، اے سی روم میں بیٹھا ہوا ہے اور 10 بجے آتا ہے، 12 بجے چلا جاتا ہے آفس بند کر کے، اور اس کو 5 لاکھ روپیہ منتھلی مثلا تنخواہ ملتی ہے. ہیں ایسے لوگ، بینکوں کے افیسر، دوسرے افیسر، ایسے 5 لاکھ تنخواہ ملتی ہے ان کو. یہ لوگ ان بچوں کو کہہ دیتے کہ یہ کیسا نظام ہے کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے، سارا دن زمین کھودتا ہے، اس کو 50 روپے دیتے ہو آپ، اور یہ جو کچھ بھی نہیں کرتا، صرف بیٹھا رہتا ہے کمرے میں، بلکہ قوم کی بجلی بھی ضائع کرتا ہے، ٹیلی فون بھی ضائع کرتا ہے، اور گاڑیاں پیٹرول ضائع کرتا ہے، یہ 5 لاکھ روپے لے لیتا ہے. وہ کہتے تھے کہ جو جتنی محنت کرتا ہے، جتنا عمل کرتا ہے، اتنا اس کو دے. وہ عمل کون زیادہ کرتا ہے؟ معلوم ہے کہ لیبر زیادہ عمل کرتا ہے، سخت عمل کرتا ہے، زمین کھودتا ہے، دھوپ میں کام کرتا ہے، سختی میں کام کرتا ہے، مشکلات میں رہتا ہے، تو اس کو زیادہ ملنا چاہیے، اس کے بجائے اس کو کم ملے. ایک سطحی سوچنے والا آدمی تو یہاں تھوڑا سا گھوم جاتا ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، جو محنت زیادہ کرتا ہے اس کو 50 دیتے ہیں، جو کچھ بھی نہیں کرتا اس کو اتنی پیسے ملتے ہیں. خب یہاں پر آ کر یہ بات یا یہ موضوع چھڑتا ہے کہ انسان کے عمل کی بھی قیمت ہے. ہر آدمی جو عمل کرتا ہے اس کی قیمت ہے. یہ مادی قیمت کی بات ہو رہی ہے، معاوضے کی کام. ورنہ ایک قیمت ہے جو قرآن لگاتا ہے، دین لگاتا ہے، انسان کے عمل کی قیمت ہے. ایک قیمت جو اقتصادی نقطۂ نگاہ سے لگتی ہے کہ اگر ایک لیبر ایک گھنٹہ کام کرے کتنی قیمت ہے، اور اگر ایک تعلیم یافتہ آدمی کام کرے، ایک مینیجر مثلا کام کرے، تو اس کی کتنی عمل کی کتنی قیمت ہے. کس بنیاد پر یہ قیمت تعین کریں، کس بنیاد پر یہ قیمت لگائیں ہم؟ چونکہ عمل کی قیمت ذاتی نہیں ہے، عمل کو دیکھا جاتا ہے کہ اس عمل سے حاصل کیا ہوا ہے، اور اس عمل کے پیچھے جو تجربہ موجود ہے، جو علم موجود ہے، اور اس عمل کے پس منظر میں جو چیز ہے، جس چیز سے یہ عمل نکلا ہے، پیدا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کتنا مثلا سرمایہ لگا ہے، اس وقت عمل کی قیمت متعین ہوگی. لیکن ایک عمل کی قیمت ہے جو دین لگاتا ہے، دین یعنی رپوں میں نہیں لگاتا عمل کی قیمت، پیسے میں نہیں لگاتا، ڈالر میں نہیں لگاتا. نہ عمل کی قیمت 2 روپے ہے، نہ عمل کی قیمت 5 لاکھ ہے. دین یہ قیمت نہیں لگاتا عمل کی. دین کی قیمت عمل کی یہ ہے کہ آپ کا عمل کس مقصد کے لیے ہے، اس عمل کی مقصدیت کو دیکھا جاتا ہے. کہ اگر وہ عمل ایک اعلی مقصد کے لیے ہے، تھوڑا سا عمل ہے، یہ زیادہ قیمتی ہے. اور اگر یہ بہت بڑا عمل ہے، سالوں پر محیط عمل ہے، لیکن ایک چھوٹے سے مقصد کے لیے ہے، یہ کم قیمت عمل ہے. یا اگر ایک انسان عمل کرتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ بالکل ہی بے قیمت عمل ہے، اس کے اندر کوئی فائدہ سود انسان کے لیے موجود نہیں ہے. عمل کی قیمت بھی دین جن بنیادوں پر لگاتا ہے، وہ مقصد کو نظر میں رکھ کر قیمت لگاتا ہے کہ مقصد اس کا کیا ہے. لہذا یہ روایت جو ہم نے عموماً نعرے کے طور پر سنی ہے، یہ دقیقاً بہت دقیق روایت ہے امیر المومنین کے بارے میں، کہ ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. امیر المومنین کی ایک لہجے کی ضربت، ایک لہجہ لگا امیر المومنین کو ضربت مارنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا تھا جتنا ہمیں اٹھنے میں لگتا ہے. امیر المومنین بہت سریع برک رفتار ضرب لگاتے تھے، خوب اتنا سا ٹائم لگا، شاید پورا سیکنڈ بھی نہیں لگا ہوگا. لیکن جب اس کی قیمت متعین کی گئی، کہا کہ تمام ثقلین کی عبادت سے افضل ہے یہ تمام ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. یا اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے، مجاہد، جو انسان مجاہد ہے، اس کے عمل کو اگر پوری کائنات کے مومنین و مخلصین کے خالصانہ عبادتوں کے برابر میں رکھیں، مجاہد کا ایک لہجے کا عمل اور باقی انسانوں کی ساری عمر کی عبادتیں اور سارے انسانوں کی عبادتیں اگر رکھیں ایک طرف، تو رسول اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے اس مجاہد کے ایک لہجے کے عمل کے مقابلے میں، جیسے پرندے کی چونچ میں آیا ہوا پانی کا قطرہ ہوتا ہے. وہ ساری دنیا کی عبادتیں مجاہد کے عمل، مجاہدانہ عمل کے مقابلے میں ایسے جیسے چونچ پانی، پرندے کی چونچ میں آیا ہوا پانی کا قطرہ ہوتا ہے، چھوٹا سا، حقیر سا. دین جو عمل کی قیمت لگاتا ہے، اس کا معیار الگ ہے. انسان قیمت رکھتا ہے، لیکن انسان کی قیمت حقیقی قیمت ہے، وجود کی قیمت ہے، اور یہ قیمت اس کی بڑھتی بھی ہے، کم بھی ہوتی ہے، گھٹتی بھی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے. قیمت بڑھا سکتا ہے، دین نے بتایا کہ اپنی قیمت بڑھاؤ. کس طرح سے بڑھائیں؟ ہمت کے ذریعے سے. قیمت انسان کا دار عمر، قیمت و قدر الرجل علی قدر ہمت. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت اس کی ہمت کی مقدار میں ہے. ہمت اشارہ کیا تھا، ارادے کو کہتے ہیں، مضبوط و پختہ و بلند ارادے کو کہتے ہیں. کسی اعلی مقصد کے لیے، کسی بہت عالی و بلند مقصد کے لیے ارادہ کرنا اور مضبوط ارادہ کرنا، نہ ٹوٹنے والا ارادہ کرنا، پختہ عزم کرنا، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں ہم یا ہمت کہتے ہیں. مہم اس چیز کو کہتے ہیں جس کا انسان ارادہ کرتا ہے، مہمات یعنی جن کا انسان نے ارادہ کر رکھا ہے. مہم جوئی یعنی مضبوط ارادوں والے لوگ جو مہم جوئی کرتے ہیں، ماجراجو یا مہم جو لوگ جو کودتے ہیں، آسمان سے چھلانگ لگائیں گے، سمندروں میں کود جائیں گے، دریاؤں میں کود جائیں گے، پہاڑوں سے کود پڑیں گے، یہ مہم جو لوگ ہیں. کیونکہ ان کے اندر عزم ہے، اگرچہ اس کا مقصد اتنا عالی نہیں ہے، لیکن اس نے عزم و ارادہ بہت مضبوط کیا ہوا ہے. قیمت اگر انسان، اب یہ پورا ایک چیپٹر پھر کھل جاتا ہے کہ ہم سارا یہیں باس نہیں کریں گے، کچھ مطلب ہمارے موضوع سے مربوط ہوگا وہ عرض کریں گے. یعنی یہ کہ انسان کی قیمت کم کیسے ہوتی ہے، انسان کی قیمت گھٹتی کیسے، ختم کیسے ہوتی ہے، اس حصے کو بیان نہیں کریں گے. وہ حصہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ انسان کی قیمت بنتی کیسے ہے، وہ بڑھتی کیسے ہے، و قیمتی ترین انسان از نظر قدر و ویلیو کون سا انسان ہے. علی علیہ السلام نے ایک فارمولہ بتا دیا کہ جس انسان کی ہمت بہت بلند ہے، جس کا ارادہ بہت بلند ہے اور پختہ، وہ انسان در حقیقت بہت ہی قیمتی انسان ہے. جن کے ارادے چھوٹے ہیں، جن کے ارادے، جن کی ہمتیں پست ہیں، یہ پست قیمت والے ہیں، یہ بے قیمت انسان ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. دین جب قیمت لگائے گا ان کی کوئی قیمت نہیں ہے. ممکن ہے شیطان ان کی قیمت لگا دے، ممکن ہے دوسرے، جیسے ابھی جاسوسوں کی قیمت ہے. کوئی ملک اگر جاسوسی کرانا چاہے تو دیکھتا ہے کہ جس کے اندر زیادہ مہارت ہو یا بڑا راز فاش کرے وہ زیادہ ان کے نزدیک قیمتی ہوتا ہے. یا ابھی مثلا امریکہ چن رہا ہے کہ پاکستان کے لیے اگلا جو سیٹ اپ بننا ہے، وہ انہوں نے بنا لیا ہے البتہ، لیکن ابھی قوم کو سرگرم رکھنا ہے انہوں نے کچھ عرصے تک، چند مہینے تک، اور اس سے بھی انہوں نے بہت کچھ کمانا ہے، حاصل کرنا ہے، ورنہ فیصلہ تو ہو چکا ہے کہ کس کو آنا ہے، وہ کس نے بنانا ہے، اور باری کس کی ہے یہاں پر. لیکن زیادہ قیمتی کون ہوگا؟ جو ان کے مفادات کو زیادہ پورا کرے گا وہ ان کے لیے بڑا قیمتی ہے، انسان ہے، بہت قیمتی. اب توجہ کریں، یہ جو ابھی ڈرون حملہ ہوا وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں ڈرون حملہ ہوا جس میں ایک طالبان کمانڈر بڑا مارا گیا، سنی ہے نا خبریں، ملا نذیر مارا گیا اس میں. یہ ملا نذیر خوب ظاہر ہے، جس طرح طالبان ہیں، جس طرح وہ خونخوار ہیں، جس طرح صفاق درندے ہیں، یہ بھی اسی طرح کا ہے، لیکن پاکستانی ایجنسیوں یا پاکستانی حکومت کی اصطلاح میں گڈ طالبان میں سے ہے. انہوں نے طالبان کی دو کیٹیگری بنائی تھی، بیڈ طالبان اور گڈ طالبان. گڈ طالبان کون سے ہیں؟ گڈ طالبان وہ ہیں جو ہیں خونخوار، لیکن خون پینے سے پہلے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس کا پینا ہے، اور یہ بتاتے ہیں اس کو اس کا پینا ہے، وہ گڈ طالبان ہیں ان کے. اور بیڈ طالبان کون سے ہیں؟ جو خونخوار ہیں، جو چڑھے اس کا خون پی جاتے ہیں، کبھی کبھی خود اپنے مالکوں کا خون بھی پی جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یہ بیڈ طالبان ہیں. یہ ملا نذیر گڈ طالبان میں سے تھا، یعنی پاکستان کا حمایتی تھا یا پاکستان کے تحت حمایت تھا، یہ پاکستانی فورسز اس کو سپورٹ کرتی تھی. اب یہ مارا گیا ڈرون حملے کے اندر. بیان یہ آج کا، یہ کل کا بیان ہے، میرے مجھے یاد نہیں دقیقاً آج کا یا کل کا بیان ہے. ایک بہت ہی سینئر پاکستانی افسر نے تجزیہ کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہے، ظاہر یہ تجزیہ کار با اختیار لوگ ہوتے ہیں. اس نے یہ تجزیہ کیا ہے کہ پاکستان کے لیے ملا نذیر بہت بڑا سرمایہ تھا، بہت بڑا سرمایہ پاکستان کا ڈوب گیا ہے. ملا نذیر ڈرون حملے میں مارا گیا، یعنی پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ڈوب گیا ہے. اس طرح کے سرمائے پاکستانیوں نے بہت بنائے ہوئے ہیں، مولا نذیر جیسے، طالبان جیسے سرمائے، اب کتنی اہمیت ہے ان کی نظروں میں، جن لوگوں نے ان پر انویسٹمنٹ کی، جنہوں نے گروہ بنائے، جنہوں نے اسلحہ دیا، جنہوں نے ٹارگٹ دیا ان کو، اور جو ان کی ایما پر قتل عام کر رہے ہیں اور خصوصاً تشیعوں کا، خوب یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ان کے لیے، شیطان کے نزدیک بھی قیمت ہوتی ہے انسانوں کی، اس کے نزدیک قیمت انہی لوگوں کی ہے جو اس کی ایما پر کام کریں، جو اس کے اشاروں پر کام کریں، جس طرح یہ طالبان بہت بڑا سرمایہ ہے، کچھ طالبان امریکہ کا سرمایہ ہے، کچھ طالبان پاکستان کا سرمایہ ہے، کچھ طالبان افغانستان کا سرمایہ ہے، بالآخر یہ بہت عظیم سرمایہ پاکستانیوں نے جو بنایا ہے اپنے ملک کے اندر، اب اس کو سنبھالنا مسئلہ ہو رہا ہے، ڈرون حملوں میں یہ مر رہے ہیں۔ ہر ایک کی قیمت کا ایک معیار ہے، اللہ کے نزدیک، خالق انسان کے نزدیک اور اولیاء خدا کے نزدیک، انبیاء و ائمہ اطہار کے نزدیک و امیر المومنین کے نزدیک انسان کی قیمت کا ایک معیار ہے۔ معیار قیمت امیر المومنین نے لکھ دیا ہے، قدر ہمت انسان، یعنی ہمت در حقیقت معیار ہے آپ کے قیمتی ہونے کا۔ اپنی ہمت بتاؤ کتنی ہے، کیا ہمت کی ہوئی ہے، دنیا میں کیا کرنا چاہتے ہو، کہاں پہنچنا چاہتے ہو۔ ہمت انسان کرتا ہے جب کوئی مقصد پہلے سامنے رکھتا ہے، ارادہ، ہمت کا مطلب ہوتا ہے پختہ ارادہ، ہمت یعنی مضبوط ارادہ، بڑا ارادہ۔ بڑا ارادہ کب کرتا ہے، جب مقصد انسان کے سامنے بڑا ہو۔ ہمت کا خالق و ہمت و بڑے ارادوں کا محرک بڑا مقصد ہے انسان کے سامنے۔ جن لوگوں کے پیش نظر مقاصد نہیں ہوتے، ان کے اندر ہمت بھی نہیں ہوتی۔ ہم عموماً ہمت طاقت کے معنی میں کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں نا ہمت نہیں ہے آج مجھے، یہ طاقت نہیں ہے۔ اصل میں یہ طاقت جسمانی نہیں ہے، یہ جو کہتے ہیں طاقت نہیں میرے اندر، یعنی ارادی طاقت نہیں میرے اندر، صحیح کہتا ہے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، یعنی طاقت نہیں ہے، یعنی قوت ارادہ نہیں ہے، طاقت، ارادی طاقت میرے اندر نہیں ہے، ناتوان ہو گیا ہوں، مضبوط ارادہ نہیں کر سکتا، پکا ارادہ نہیں کر سکتا، اٹھنے کا ارادہ نہیں کر سکتا، بے طاقت و بے ہمت ہو۔ ہمت ایک طاقت ہے، کیونکہ ارادے کی قوت سب سے بڑی قوت ہے، ارادے کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے۔ جسم کی طاقت ارادے کی طاقت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، صفر ہے، ارادے کی طاقت اتنی مضبوط ہے، ارادے کی طاقت انسان کی اتنی مضبوط ہے کہ انسان پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، سمندروں کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیتا ہے، اس قدر ارادے کی طاقت اعلیٰ ہے، اس قدر ارادے کی طاقت مضبوط ہے۔ یہ ارادے کی طاقت ہے جس نے انسان کو آج سیاروں کے اوپر پہنچا دیا ہے، اور یہ ارادے کی طاقت ہے جس نے انسان کو آج اس ذرے کے عمق میں اور گہرائی میں پہنچا دیا ہے۔ مضبوط ارادوں کے لوگ تھے جن کے ارادے بڑے تھے، انہوں نے یہ سارے عظیم کام کیے ہیں، نہ ان لوگوں نے جنہیں صرف خرید کے کھانا ہے اور جنہیں صرف مارکیٹ رہنا ہے، جنہیں صرف عیش کرنی ہے، لذت اٹھانی ہے۔ درحقیقت یہ بے ارادہ لوگ ہوتے ہیں، قومیں بھی با ارادہ قومیں اور بے ارادہ قومیں، قوموں کی قیمت ان کے ارادے کے مطابق، ان کی ہمت کے مطابق ہے۔ اگر بے ارادہ قوم ہو، ضعیف ہو ارادی طور پر، ناتوان ہو ارادی طور پر کوئی قوم، بے قیمت قوم ہے۔ قیمتی قوم وہ ہے جس کے ارادے بہت عالی ہیں، وہ ارادے اس قوم کے عالی ہوتے ہیں جس کے مقاصد بہت بلند ہوں، اعلی مقاصد ہوں جس کے، نہ چھوٹے مقاصد، پست مقاصد اور محدود مقاصد، اپنی ذات کی حد تک، اپنے پیٹ کی حد تک، اپنے خاندان کی حد تک، اپنی لذتوں کی حد تک نہ، ایسے مقاصد جو انسان کی وسعتوں سے باہر ہوں، انسان کی حدود سے زیادہ وسیع ہوں، انسان کی ذات سے آگے بڑھے ہوئے ارادے مقاصد ہوں، جس نے پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہو، ایسے ارادے، ایسے مقاصد جب انسان سامنے رکھتا ہے، ان مقاصد کے حصول کے لیے بڑے ارادے کرتا ہے انسان۔ اگر آپ ایک میٹر چڑھائی چڑھنا چاہتے ہیں، اتنا سا ارادہ چاہیے، لیکن اگر آپ ایک کلو میٹر چڑھائی چڑھنا چاہتے ہیں، اتنا ارادہ چاہیے آپ کو۔ اگر آپ ایک ٹیلے پہ چڑھنا چاہتے ہیں، اتنا ارادہ چاہیے جتنا ٹیلے کی لمبائی ہے، اور اگر آپ ایورسٹ چوٹی پر چڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اتنا بڑا عظیم ارادہ چاہیے۔ کیوں تھوڑے لوگ پہنچتے ہیں ایورسٹ کے اوپر؟ اس لیے کہ بہت بلند ہے، اور بلند چوٹی پر پہنچنے کے لیے ایک بلند ارادے کی ضرورت اور مضبوط ارادے کی ضرورت ہے. اگر ارادے لوگوں کے بلند ہوتے ہر آدمی آج ایوریسٹ میں کھڑا ہوتا, لیکن آپ دیکھیں کہ تاریخ بنا جاتی ہے. ابھی انگوش شمار لوگ ایوریسٹ پہ پہنچے, گنے چنے لوگ ایوریسٹ پہ پہنچے, کیونکہ ان کے ارادے چھوٹے ہیں. بڑے ارادوں والے پہنچ جاتے ہیں, مہم جو پہنچ جاتے ہیں. جو مہم جو نہیں ہے, ماجرا جو نہیں ہے, وہ نہیں پہنچ سکتے. علامہ اقبال نے اس نقطے کو بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے, اشارہ کیا تھا کل کی مجلس میں کہ علامہ نے پہلے اردو میں پیغام دیا فریاد و بانگ درا, پھر دیکھا کہ نہ اردو دالوں کا سونے کا وقت ہے اور میں بے وقت اذان دے رہا ہوں. ایرانی ایک محاورہ استعمال کرتے ہیں, خروس بی محل. خروس بی محل یعنی وہ مرغا جو بے موقع اذان دے. کچھ ہوتے ہیں مرغے ایسے جو خصوصاً شہروں میں جو مرغے ہوتے ہیں, انہیں پتہ نہیں چلتا ٹائم کا, ان کا سسٹم خراب ہو گیا سارا. ان کو پتہ نہیں چلتا کب بانگ دینی ہے, کبھی دوپہر کو شروع کر دیں گے, کبھی آدھی رات کو شروع کر دیں گے, اور صبح نماز کے وقت سو رہے ہوں گے. شہری مرغے, وہ خراب سسٹم ہے ان کا. لیکن جو صحیح سالم ہو, جو مرغے جس کے حواس ٹھیک ہوں, ٹھکانے ہوں, وہ بانگ دیتا ہے جگانے کے لیے, اذان دیتا ہے جگانے کے لیے. علامہ اقبال نے بانگ دی تو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی, کہا کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے یہاں پر, اس چمن سے اس کو نکال دو. اقبال کے نفس سے ہے لالا کی آگ تیز, ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو. چمن میں کون لو, وہ لوری سنانے والا, تاکہ یہ غنچے اور زیادہ گہری نیند سو جائے. ایسی لوری سناؤ کہ سو جا میرے پیارے سو جا, قیامت تک سویا رہے تو, بس اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے, اسرائیل جگائے گا تجھے آ کر. خوب, یہ لوریاں سنانے والے زیادہ چاہیے. لوریاں سنانے والے جو تعلیمی اداروں کے اندر لوریاں سنائیں, کچھ سیاست کے ایوانوں میں بیٹھ کے لوریاں سنائیں, کچھ مذہبی مراکز میں بیٹھ کر لوریاں سنائیں, کوئی ممبروں میں بیٹھ کے لوریاں سنائیں, کوئی محرابوں میں کھڑے ہو کر لوریاں سنائیں, بلاخر یہ سب لوریوں کے محتاج ہیں. ہمارے ہاں جو زیادہ پسند کی جاتی ہے لوری, زیادہ پسند کی جاتی ہے بجائے بانگے درا کے, جگانے والی ندا کم سنتے ہیں. اس لیے علامہ نے زبان ہی بدل دی, مخاطب بدل دیے, کہا ان کے سونے کا وقت ہے, یہ بگڑ رہے ہیں, یہ ناراض ہو رہے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے ایسے غزل سرا کو چمن سے نکالو, اس کو یہ شور مچا رہا ہے, سونے نہیں دیتا. اپنے مخاطب بدلے اور ان مخاطبین کو پیغام دیا. اور بہت ہی بنیادی ترین, خود علامہ کا اپنا فرمانا ہے کہ وہ جو عمر بھر کا نچوڑ تھا ان کا, وہ انہوں نے اس مثنوی کے اندر خلاصہ کر کے بیان کیا ہے. کل پیغام اقبال اگر اس کو خلاصہ کریں تو یہ مثنوی بنتی ہے جس کا نام ہے اسرار خودی. اسرار خودی کے نام سے مثنوی ہے. خودی چونکہ یہاں اقبال کے بارے میں, علامہ اقبال کے بارے میں توہمات و تخیلات و خرافات و ہر چیز کے بارے میں زیادہ ہیں. مثلا علامہ جو نشے کرتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ خودی ہے, اقبال والی خودی تاری ہے اس کے اوپر, نشے میں ہے جو, وہ کہتا ہے میرے اوپر خودی کا عالم تاری ہے. جو جذبات میں ہے وہ بھی کہتا ہے میرے اوپر خودی کا عالم تاری ہے. جو شہوت سے مغلوب شہوت ہے وہ یہ سمجھتا ہے میرے اوپر بھی خودی کا عالم تاری ہے. یہ خودی ہے کیا چیز؟ خودی سے مراد, میں سادہ سے آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں, خودی سے علامہ اقبال کی مراد شخصیت ہے, تشخص, شخصیت, پرسنالٹی. لیکن نہ انسان کی انڈیویجل پرسنالٹی, بلکہ اقبال کی مراد قوم کی پرسنالٹی, ملت کی پرسنالٹی, امت کی پرسنالٹی. تشخص و شخصیت, ایک امت کی شخصیت کا نام خودی ہے. سب سے بڑی مشکل اسلامی ملت کی, اقبال نے یہ فرمایا کہ خودی بھول چکے ہیں, خودی فراموش کر چکے ہیں. اور خودی کی فراموشی یعنی اپنی اسلامی شخصیت, اپنا اسلامی تشخص مسلمان بھول چکے ہیں. رائے حال بھی یہ ہے کہ ان کو دوبارہ اپنا اسلامی تشخص واپس مانگنا چاہیے یا لینا چاہیے, بنانا چاہیے. اور دقیقاً یہ وہی بات ہے جو اقبال فرما رہے ہیں, وہی امام خمینی بھی فرماتے ہیں. امام خمینی بھی یہی نتیجے پر پہنچے کہ امت اسلامیہ کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کی اسلامی شخصیت نابود ہو گئی ہے, اور اس کی جگہ پر ایک مصنوعی نقابدار شخصیت اس کی بنا دی گئی ہے. اداکاری کرتا ہے مسلمان, اپنی اصلی شخصیت کھو بیٹھتا ہے. آپ فلموں میں جو کام کرتے ہیں انہیں دیکھیں, یہ اصل شخصیت ان کی کچھ اور ہوتی ہے, کیمرے کے سامنے فلموں میں ان کی شخصیت کچھ اور. مثلا فرض کر لیں کہ ایک شخص, عام سا آدمی, وہ فلم کے اندر بڑا علامہ بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے یا فلم کے اندر قائد اعظم بنا ہوا ہے مثلا، یہ جو ریڑھی بھی نہیں سنبھال سکتا، یہ مثلا اس کو فلم میں قائد اعظم بنا کے انہوں نے پیش کیا، ایکٹنگ کرتا ہے یہ، یعنی ایک مصنوعی اداکاری کی صفت شخصیت اس نے اپنی بنا لی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہی حال اس وقت امت اسلامی کا ہے کہ اس کی جو حقیقی شخصیت ہے وہ اس نے چھوڑ دی ہے، گم کر بیٹھے، اور مصنوعی شخصیت، اداکاری والی شخصیت اس نے اپنا لی ہے. ابھی مغربی نقاب اوڑھ رہا ہے، مغربی لبادہ اوڑھ رہا ہے، جس طرح مثلا کسی مرد کو سٹیج شو میں لا کر عورت کا لباس پہنا دیں، یا عورت کو آ کے مونچھیں لگا کے مرد بنا دیں، ہوتا ہے اسکولوں کے اندر سٹیج شو ایسے ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ کام کرتے ہیں، جب ٹیبلو بناتے ہیں تو اس میں عورتیں مرد بن جاتی ہیں اور مرد عورتیں بن جاتی ہیں، لیکن ایک گھنٹے کے بعد اپنے اصلی روپ میں واپس آ جاتے ہیں، عورت عورت ہو جاتی ہے، مرد مرد ہو جاتا ہے. اسلامی امت، امت اسلامیہ، اس کی مشکل یہ کہ اپنی شخصیت کھو بیٹھی ہے، بلا بیٹھی ہے اپنی شخصیت، اور اس کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ یہ ہے جو مغرب پیش کر رہا ہے، یہ درحقیقت اداکاری، یہ لباس پہن رہے ہیں ہم تدریجن آہستہ آہستہ، اور اپنا اسلامی تشخص کھو بیٹھے ہیں. اس تشخص کی طرف یہ دونوں بزرگوار ہمیں بلا رہے ہیں، امام خمینی بھی اور علامہ اقبال بھی. خودی یعنی شخصیت دینی، شخصیت اسلامی، ایک ملت کی اپنی ذاتی شخصیت جو اس کو حاصل ہے، اس خودی کے لیے کیسے یہ خودی بنتی ہے، کیسے وجود میں آتی ہے، کیسے ضعیف ہوتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، کیسے کمزور ہوتی ہے، یعنی شخصیت امت کی اوپر نیچے کیسے ہوتی ہے، عروج و زوال کا شکار کیسے ہوتی ہے، یہ مفصل داستان ہے. اگر آپ اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو عرض کیا تھا کہ مشرب ناب میں یہ سیریز چھپ رہی ہے، تفسیر اسرار خودی، اس میں ایک موضوع جو بہت اہمیت رکھتا ہے وہ ہماری گفتگو سے تکمیل مطلب کے لیے کلام اقبال کا آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے، فارسی میں البتہ یہ کلام. اس میں ایک فصل میں آ کر علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ در بیان ان کے حیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد حاص، یعنی یہ جو چیپٹر ہے، یہ حصہ علامہ کے کلام میں، یہ نظم، یہ شعر، یہ اس بارے میں ہے کہ خودی کی حیات و خودی کی بقا و خودی کی ارتقاء، یعنی ان تشخص و شخصیت اسلامی ملت کی، قوم کی، اسلامی امہ کی شخصیت کا حصول و حیات اور اس کا ارتقاء اور اس کی بقا تولید و تخلیق مقاصد میں ہے. یعنی امتیں اس وقت شخصیت پیدا کرتی ہیں جب مقاصد ان کے سامنے ہوں، اور مقاصد پہلے اپنے خلق کر سکیں، اپنے مقاصد کو پہلے امتیں تشخیص دے لیں، پھر ان کے اندر شخصیت پیدا ہوتی ہے. اگر مقاصد نہیں ہے ان کے سامنے، یہ امت کبھی بھی اپنا تشخص نہیں حاصل کر سکتی. مقاصد کس طرح سے انسان کے اندر تشخص پیدا کرتے ہیں، خودی پیدا کرتے ہیں؟ علامہ فرماتے ہیں کہ مقصد جب انسان کے سامنے ہوتا ہے، اس مقصد کے حصول کی تڑپ و طلب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. پہلے مقصد کو نظر میں رکھتا ہے، آگاہ ہوتا ہے، مقصد سے آگاہ جب ہوتا ہے تو مقصد کی کشش انسان کو کھینچتی ہے، مقصد کے اندر کشش ہے، جس طرح مقناطیس میں کشش ہوتی ہے، اسی طرح مقصد میں کشش ہے، کئی چیزوں میں کشش ہے. آپ دیکھیں شہوتوں میں کشش ہے، لذتوں میں کشش ہے، یہ مقناطیسی کشش ان ساری چیزوں کے اندر ہے. مقاصد میں بھی کشش ہے، مقاصد بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن ہر ایک کو نہیں کھینچتے، آگاہ انسان کو کھینچتے ہیں، باخبر انسان کو مقاصد اپنی کشش اور جاذبے کے ذریعے سے جذب کرتے ہیں اپنی طرف. اور مقصد کے لیے جب انسان آگاہ ہوتا ہے مقصد سے، اور کشش مقصد کی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ایک تڑپ انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس تڑپ کا نام آرزو ہے. آرزو فارسی زبان میں اور علامہ کی اصطلاح میں، اردو زبان میں آرزو بہت ساری چیزوں میں استعمال کرتے ہیں ہم، خواہشات میں بھی آرزو استعمال کرتے ہیں، امید میں بھی آرزو استعمال کرتے ہیں، تمنا میں بھی آرزو استعمال کرتے ہیں. یہ جو اصطلاح ہے ٹرم آرزو کی علامہ کے کلام میں، یہ اس معنی میں جو میں نے اشارہ کیا آپ کی خدمت میں. آرزو سے مراد، تکرار کرتا ہوں، غور سے سنیے، آرزو یعنی مقصد کے حصول کی تڑپ، جو انسان کے اندر مقصد پیدا کرتا ہے، یا مقصد سے آگاہی کے نتیجے میں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کو علامہ آرزو کہتے ہیں. اور یہ آرزو جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یعنی تڑپ پیدا ہوتی ہے، یہ تڑپ انسان کو اکساتی ہے، چھیڑتی ہے، ہر تڑپ انسان کو اٹھاتی ہے، تڑپ بیٹھنے نہیں دیتی، چونکہ تڑپ کے اندر چبھن ہے، تڑپ چبھ چبھتی ہے انسان کو، تڑپ انسان کو سونے نہیں دیتی. آپ کو کسی چیز کی بھی تڑپ ہو جو تڑپا رہی ہو آپ کو، عموماً جو چیزیں تڑپاتی ہیں ہمیں وہ معلوم ہے آپ کو کن کن چیزوں پہ تڑپ جاتے ہیں آپ. جب تڑپاتی ہیں کوئی چیزیں تو پھر آپ بیٹھ نہیں سکتے، بیٹھا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے، کھڑا ہوا اچھلنا شروع کر دیتا ہے جب کوئی چیز تڑپاتی ہے آپ کو. آرزو کا ایک اثر و آرزو کا کام یہ ہے کہ انسان کے اندر تڑپ پیدا کرتی ہے، اکساتی ہے انسان کو. اور جب انسان کو اکساتی ہے اس وقت انسان میں حرکت پیدا ہوتی ہے، اور اس حرکت کے نتیجے میں یہ اتنی طاقتور حرکت ہوتی ہے جو آرزو کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور اس حرکت کے بعد انسان کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. اگر پہاڑ آ جائیں، یہ تڑپ انسان کی ان پہاڑوں کو چیر کے چلی جاتی ہے. اگر راستے میں سمندر آ جائیں، ان سمندروں کو عبور کر کے تڑپ چلی جاتی ہے. تڑپ کی راہ میں کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. جب انسان کے اندر یہ درد، یہ تڑپ پیدا ہو جائے مقصد کے حصول کے لیے، اور جب انسان کے سامنے مقصد آتا ہے، وہ تڑپ آتی ہے آرزو، اسی کو ہمت کہتے ہیں، یعنی بلند ارادہ، قوت ارادی یہاں انسان کی ظاہر ہوتی ہے، نمودار ہوتی ہے. انسان ارادہ کرتا ہے اس اعلیٰ ترین مقصد کو، اس سخت مقصد کو، اس دشوار مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے، ٹھانتا ہے، کیونکہ تڑپ پیدا ہو چکی ہے، آرزو پیدا ہو چکی ہے. یہ آرزو ارادے میں بدل جاتی ہے، یہ ارادہ عملی ہوتا ہے، اور ارادہ انسان کو حرکت میں اکسا دیتا ہے، اور انسان پھر سرپٹ دوڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر کچھ بھی نہیں دیکھتا. اور یہی آرزو شدت جب اس میں آتی ہے، چونکہ کشش ہے، اور کشش کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جتنا بھی کششدار چیز کے قریب ہوتے جائیں گے، وہ آپ کو زیادہ کھینچے گی، شدت زیادہ آئے گی. مثلا اگر آپ فضا میں کوئی چیز چھوڑیں، وہ زمین کے جتنا قریب ہوتی جائے گی، اس کی سرعت میں اضافہ ہوتا جائے گا، تیز تر ہوتی جائے گی، کیونکہ زمین کا جاذبہ جتنا نزدیک ہو زیادہ ہے، جتنا دور ہو ضعیف ہو جاتا ہے. مقاصد بھی اسی طرح سے ہیں، مقاصد کے انسان جتنا نزدیک ہوتا ہے، اس کی کشش میں اور جذبے میں شدت آتی ہے، کھینچتا ہے انسان کو. اور جب مقصد کھینچتا ہے، انسان کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے، تیز تر ہو جاتی ہے. لہذا مقصد کے قریب تر جب ہوتا ہے تو تیز تر ہوتا جاتا ہے، اگرچہ اس وقت اس کو دشواریاں بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن حرکت بھی اس کی بہت تیز ہو جاتی ہے. یہ حاصل ہے اس نقطے کا جو آپ کو علامہ کے کلام سے پڑھ کے میں اشارہ کرتا ہوں. درود پڑھیے محمد والے محمد. یہ فصل جس کا میں نے عنوان آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، در بیان ان کے حیات خودی از تخلیق و تولید مقاصد، از خودی کی زندگی، خودی کی بقا و خودی کا ارتقاء، مقاصد کی تخلیق و مقاصد کی تولید میں، یعنی جتنے مقاصد زیادہ آپ کے ہوں گے، اتنا ہی خودی آپ کی مضبوط تر ہوتی جائے گی. اور اگر کسی قوم کے اندر خودی نہیں ہے، شخصیت نہیں ہے، تشخص نہیں ہے اس کا، یعنی اس کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی مقصد، بے مقصدیت نے اس قوم کو بے تشخص کر دیا، بے شخصیت کر دیا ہے. زندگانی را بقا از مدعا است، زندگی کی بقا مدعا کے اندر ہے، مدعا یعنی مقصد، زندگی کی بقا مقصد کے اندر ہے. اگر مدعا رکھتے ہو، مقصد رکھتے ہو، تو زندگی باقی ہے، اگر مقصد نہیں رکھتے تو یہ یہی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ قصہ یہی بھی تمام ہو جائے گا. کاروانش را درا از مدعا است، زندگی کی بقا حیات مدعا کے اندر موجود ہے، مقصد کے اندر. اور زندگی کا کاروان، اس کی بانگ درا، جیسے کل اشارہ کیا تھا، درا یعنی سوئیوں کو جگانے والی آواز کو درا کہتے ہیں. کاروان اشرا درا از مدعا است، سوئیوں زندگی کو جگانے والی آواز کہاں سے آتی ہے؟ مقصد کی طرف سے آتی ہے، مقصد پکارتا ہے. یہ سور اسرافیل جو تمام سوئیوں کو جگاتا ہے، یہ سور مدعا کے ہاتھ میں ہے، مقصد کے ہاتھ میں ہے. مقصد ہو تو یہ سور پھونکتا ہے، جس قوم کا مقصد نہ ہو اسے کبھی بھی بیداری کا سور نہیں پھونکا جاتا، وہ ہمیشہ سوئی رہتی ہے اور اس کو مزید لوریاں سنا کے سنایا جاتا ہے. زندگی در جستجو پوشیدہ است، زندگی جستجو کے اندر مخفی ہے. جستجو کے اندر یعنی طلب، یعنی تلاش، یعنی تڑپ، کسی چیز کے حصول کے لیے کوشش، اس کو جستجو کہتے ہیں. زندگی در جستجو پوشیدہ است، زندگی جستجو کے اندر مخفی ہے. اصل او در آرزو پوشیدہ است، اصل زندگی کا راز آرزو کے اندر ہے. آرزو یعنی مقصد کے حصول کی کشش و تڑپ، جو مقصد کھینچتا ہے اور انسان کے اندر یہ کشش پیدا ہوتی ہے اور انسان مقصد کی طرف جذب ہوتا ہے، اس کے حصول کی تڑپ، اس کا نام آرزو ہے. آرزو را در دل خود زندہ دار، اب تو کیا کر، آرزو اپنے دل میں آرزو پیدا کر، تڑپ پیدا کر، مقصد کے حصول کی تڑپ پیدا کر. تا نہ گردد مشت خاک تو مزار، توجہ فرمائیں کیا فرما رہے اقبال، کہ اپنی اس جان، اس جسم کے اندر جو روح ہے، دماغ ہے، دل ہے، اس کے اندر تو آرزو پیدا کر. اگر آرزو پیدا کرے گا یہ تو انسان بن جائے گا اور انسان عالی بن جائے گا، انسان با مقصد بن جائے گا. لیکن اگر تیرے اندر آرزو نہیں ہے اور بغیر آرزو کے تو رہ رہا ہے، چر چوگ رہا ہے، تو پھر یہ جسم تیرا ایک مزار ہے جس کے اندر ایک روح دفن کی ہوئی ہے. مزار اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی دفن ہو، یہ مزار ہے جو گھوم رہا ہے. مزار یعنی جس کے اندر روح دفن کی گئی ہو، ایسا جسم جس میں روح دفن کر دی گئی ہو، جس میں مقصد دفن کر دیا گیا ہو. اگر آرزو ہے پھر تو انسان ہے، تو آگاہ ہے، تو مجاہد ہے، تیرا حق ہے عالی ترین مقاصد تک پہنچنا و مقامات تک پہنچنا. لیکن اگر آرزو نہیں ہے تو یہ جسم تیرا یہ لاش ہے، یہ مزار ہے. آرزو جان جہان رنگ بوست، فطرت ہر شے امین آرزوست. آرزو جان جہان رنگ بوست، یعنی یہ جہان رنگ بو، یہ زمین و آسمان جس میں ہم رہ رہے ہیں، رنگ بو کی دنیا، اس کی بقا کا راز آرزو ہے. آرزو کی وجہ سے یہ جہان رنگ بو زندہ ہے. فطرت ہر شے امین آرزوست، ہر چیز کی فطرت آرزو کی امانت دار ہے، یعنی اللہ نے آرزو امانت کے طور پر ہر شے کے فطرت کے اندر رکھ دی ہے. اور جب تک ہر شے اپنی فطرت پر باقی ہے، یعنی خدا کی اس امانت کو اپنے اندر اٹھائے ہوئے ہے. از تمنا رقص دل در سینہا، سینہا از تاب او آئینہا. از تمنا رقص دل در سینہا، اب آرزو کے بجائے لفظ تمنا استعمال کر رہے ہیں، مقصد وہی ہے، یعنی یہی مقصد کے حصول کی تڑپ، مقصد کے حصول کی خواہش و آرزو و تمنا، اس کے ذریعے سے دل کے اندر تمنا کا رقص در حقیقت اس کی وجہ سے ہے. سینہا از تاب او آئینہا، یہ سینے اس کی وجہ سے آئینے بن چکے ہیں. طاقت پرواز بخشد خاک را، خضر باشد موسیٰ ادراک را. آرزو کیا چیز ہے؟ اقبال فرماتے ہیں طاقت پرواز بخشد خاک را، خاک کی چٹکی میں اگر آرزو پیدا ہو جائے، اگر آرزو نہ ہو پہاڑ بن کر، عظیم ٹیلا بن کر زمین پہ چپکا رہے گا. کیوں کیوں نہیں اٹھتا یہ پہاڑ، پرواز کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ آرزو نہیں ہے اس کے اندر. یہ بڑے بڑے عظیم الجثہ چیزیں کیوں پرواز، ہاتھی کیوں پرواز نہیں کرتا، بھینس کیوں پرواز نہیں کرتی؟ چونکہ پرواز کراتی ہے آرزو، اور ان کے اندر آرزو نہیں ہے. ان کے اندر کیا چراغاہ، ان کی نگاہیں چراغاہ کے لیے ہیں، لہذا یہ آرزو نہیں رکھتی، پرواز نہیں کر سکتی. طاقت پرواز بخشد خاک را، آرزو خاک کی چٹکی میں پیدا ہو اس کے اندر طاقت پرواز ایجاد کر دیتی ہے. خضر باشد موسیٰ ادراک را، اور موسیٰ ادراک یعنی انسان کا ادراک، یہ موسیٰ ہے، تمثیل ہے، مثال دے رہے ہیں. آپ کا ادراک، آپ کی عقل، آپ کی فہم، ایک جوان کی فہم و دل، یہ موسیٰ کی حیثیت رکھتا ہے. موسیٰ جو خدا نے رہبر بنا کے بھیجا، لیکن اس موسیٰ کو خضر کی ضرورت ہے، وہ خضر جو موسیٰ کو رازوں سے آگاہ کرے. سنا ہوا ہے نا ماجرہ موسیٰ و خضر کا، کہ موسیٰ نبی ہوگا، خدا نے کہا جا خضر کے پاس، خضر کے پاس گئے، خضر نے کہا کہ تیرے اندر طاقت نہیں ہے میرے ساتھ آنے کی، صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. موسیٰ نے وعدہ کیا کہ ہے، آپ آزما کے دیکھو. چلے وہ دو چار واقعات پیش آئے جو آپ نے سنے ہوئے ہیں، کہ ایک جگہ بچہ دیکھا اس کو قتل کر دیا، ایک جگہ دیوار گر رہی تھی، ان لوگوں سے کھانا مانگا انہوں نے کھانا نہیں دیا، انہوں نے ان کے بعد ان کی دیوار تعمیر کر دی جنہوں نے کھانا نہیں دیا تھا، اور اس کے بعد ایک کشتی دیکھی اس میں سوراخ کر دیا. وہ تینوں باتیں موسیٰ کو سمجھ میں نہیں آئی. اور پھر اس کے بعد خضر نے کہا کہ بس چونکہ تیرے اندر صبر نہیں ہے، بس تین واقعات کافی ہیں، ان کی حقیقت بتائی اور کہا اب جا واپس، کورس ختم ہو گیا یہاں پر. یعنی آر موسیٰ کو در حقیقت ایک خضر رہنما کی ضرورت ہے. عقل انسانی موسیٰ ہے اور آرزو اس کی خضر ہے. اگر اس عقل کو یہ خضر میسر آ جائے، وہ کائنات کے رازوں سے انسان کو آگاہ کر دیتی ہے. یہ عقل موسیٰ، یہ موسیٰ عقل جو ہمارے اندر ہے، اس کو خضر کی ضرورت ہے عزیز من. وہ خضر آرزو ہے، تمنا ہے جو مقصد سے پیدا ہوتی ہے. دل ز سوز آرزو گیرد حیات، غیر حق میرد چو گیرد حیات. دل ز سوز آرزو گیرد حیات، دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ یہ اردو میں بھی لکھا علامہ نے کلام، وقت کم ہے میں صرف فارسی کلام پیش کر رہا ہوں، کہ انسان کا دل، جیسے قرآن نے کہا دل مر بھی جاتا ہے، دل بیمار بھی ہو جاتا ہے، دل زندہ بھی ہوتا ہے. دل کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اقبال فرماتے ہیں کہ دل آرزو سے زندہ ہوتا ہے، یعنی مقصد کے حصول کی تڑپ سے دل زندہ ہوتا ہے. جس دل کے اندر مقصد نہیں اور مقصد کے حصول کی تڑپ نہیں، وہ مردہ دل ہے، وہ دل نہیں ہے. دل ز سوز آرزو گیرد حیات، آرزو جب دل میں آتی ہے سوز پیدا کرتی ہے، اس سوز سے دل میں زندگی پیدا ہوتی ہے. غیر حق میرد چو گیرد حیات، اور جب دل زندہ ہو جاتا ہے، وہ آرزو زندہ ہوتی ہے، اس کے بعد ناحق و باطل سب مٹ جاتا ہے. باطل کب سر اٹھاتا ہے؟ جب جوان کے دل میں آرزو نہیں ہوتی، مقصد کے حصول کی تڑپ نہیں ہوتی، اس وقت باطل اس کے سامنے پہاڑ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے. چوز تخلیق تمنا بازماند، شاہ پرش بے شکست تو از پرواز ماند. کیوں یہ ناحق و باطل زمین گیر ہے، نہیں اڑ سکتا؟ اس لیے کہ جو بھی اپنے اندر آرزو نہیں پیدا کر سکا، وہ خاک نشین ہی رہے گا، وہ زمین گیر ہی رہے گا، زمین بوس رہے گا، اور دوسرے اس کو لتاڑتے رہیں گے، کیونکہ اس کے اندر طاقت پرواز نہیں ہے. طاقت پرواز کیوں نہیں ہے؟ چونکہ آرزو نہیں ہے اس کے اندر. آرزو کیوں نہیں ہے؟ چونکہ مقصد نہیں ہے اس کے اندر. مقصد کی کشش انسان کے اندر آرزو خلق کرتی ہے. آرزو ہنگامے آراء خودی، موج بیتابی ز دریائے خودی. جتنے ہنگامے ہیں زندگی کے اندر، یہ سب آرزو کے ہنگامے ہیں. جس قوم کے اندر آرزو ہو، جس ملت کے اندر، جس جوانوں کے اندر آرزو ہو، ان کے شب و روز ہمیشہ ہنگامہ بلوے کو نہیں سمجھے ہم یہاں پر، جو اردو میں بلوے کو کہتے ہیں. ہنگامہ یعنی ٹائر جلانا اور اچھلنا کودنا، یہ جو ہوتے ہیں آج دن کراچی کے اندر ہنگامے، یہ نہیں ہے مراد. ہنگامہ یعنی حرکت، ہنگامہ یعنی مسلسل جہد، مسلسل کوشش، مسلسل دائمن حالت کوشش میں رہنا، حرکت میں رہنا، یہ ہنگامہ ہے. آرزو ہنگامہ آراء خودی، انسان کی شخصیت میں ہنگامہ کیسے پیدا ہوتا ہے، تڑپ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ آرزو سے. موج بیتابی ز دریائے خودی، دریائے خودی میں لہریں کیوں نہیں ہیں؟ اس امت کی سمندر کے اندر یہ ٹھہرا ہوا سمندر کیوں ہے؟ امواج کیوں نہیں ہے اس کے اندر؟ لہریں کیوں نہیں ہیں اس کے اندر؟ طوفان کیوں نہیں ہے اس کے اندر؟ فرماتے ہیں یہ طوفان، یہ لہریں آرزو اٹھاتی ہے. جس قوم کے اندر آرزو نہ ہو، آرزو کب پیدا ہوتی ہے؟ جب عالی مقصد اس کے سامنے ہو، جب مقصد مد نظر ہو، پھر اس ٹھہرے ہوئے سمندر کے اندر ایک طوفان، ایک تلاطم برپا ہوتا ہے، لہریں اٹھتی ہیں، موج اٹھتی ہے اتنی بلند، وسار بے فلک امواج اٹھتی ہیں، جو تمام اطراف میں ہر چیز کو ڈبو لیتی ہیں. عزیز من، وہ قومیں اس وقت ہماری قوم جو بہت ہی ٹھنڈی ٹھہری ہوئی، بلکہ برفانی برف جمی ہوئی، آئس جمی ہوئی قوم ہے، جو گلیشیئر بنی ہوئی قوم ہے، جس سے ایک نم کا قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، منجمد ہو گئی ہے. یہ انجماد ٹوٹنا ہے. ابھی یہ قوم ہے 5 کروڑ کا بحر منجمد. اوکیانوس ہے نا، اوشین، ان میں سے ایک ہے بحر منجمد. سنا ہوا ہے نا بحر منجمد، جو قطبی علاقے کے قریب ہے، جہاں پر اکثر سال میں 8-9 مہینے پانی بالکل برف ہوتا ہے، اس کے اوپر لوگ سکیٹنگ کرتے ہیں، چند مہینے اس کی برف پگھلتی ہے. بحر منجمد باہر ہے، سمندر ہے لیکن جمع ہوا، لیکن ایک سمندر، ایک دریا بپھرا ہوا. کون سا منجمد ہے وہ، کون سا بپھرا ہوا؟ جس کے اندر آرزو ہے وہ بپھرا ہوا دریا ہے، وہ بپھرا ہوا سمندر ہے، وہ طوفانی موجے ہیں اس کے اندر. لیکن جو بحر منجمد ہے، جس کے اندر جمود آ گیا ہے، جس کے اندر سکوت آ گیا ہے، جو جم گیا ہے، اس کے اندر حرکت نہیں ہے. سال ہر سال 5 کروڑ کے اندر انجماد آ گیا ہے، 18 کروڑ پاکستانیوں کے اندر انجماد آ گیا ہے. یہ 18 کروڑ کا بحر منجمد، بحر منجمد پاکستانی، بحر منجمد اسلامی، یہ بحر منجمد شیعی، یہ بحر منجمد کون پگھلائے گا اس کی برفوں کو؟ آرزو. آرزو میں تڑپ ہے، آرزو میں آگ ہے. وہ آگ، وہ تپش آرزو کے اندر. آرزو کب پیدا ہوگی؟ جب اس ملت کے سامنے ایک بڑا مقصد آئے گا، عالی مقصد آئے گا، اس وقت یہ بحر منجمد پگھل جائے گا. آرزو ہنگامہ آرا یہ خودی، موج بے تابی ز دریائے خودی، آرزو سید مقاصد را کمند، دفتر افعال را شیراز بند. آرزو کیا چیز ہے؟ سید مقاصد را کمند، مقاصد کا جو شکار ہے، مقصد پھانسنے کے لیے جو جال ہوتا ہے، پھندا، کمند پھندے کو کہتے ہیں. اب فلموں میں دیکھا ہوگا آپ نے، وہ کو بوائے جو رسی ڈال کے نا گھوڑے کو، جنگلی گھوڑے کو پکڑتے ہیں، دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اچھا کیا نہیں دیکھا. کوئی چیز پھانسنے کے لیے ایک پھندا لگاتے ہیں، پھندا ایک تو چوہا پھانسنے کے لیے ہوتا ہے، کڑوکی جو لگاتے ہیں، یہ بھی پھندا ہے، لیکن اس میں صرف چوہے آتے ہیں، شکار نہیں آتا. شکار یعنی خرگوش، ہرن یا پرندے بڑے چھوٹے، ان کو پھانسنے کے لیے پھندا ہوتا ہے، یعنی رسی کے ایک سرے پر متحرک گرہ ڈالی جاتی ہے. متحرک گرہ یعنی وہ گرہ جو چلتی ہے، جس کے اندر گرہ بھی رہتی ہے اور رسی آگے پیچھے چلتی ہے، یہ گرہ ڈالی جاتی ہے، اور جو ہی شکار اس کے اندر پاؤں رکھتا ہے وہ کھنچ جاتی ہے اور گرہ ٹائٹ ہو جاتی ہے، پھنس جاتا ہے. اس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں کمند، پھندا، جال. مقصد کے شکار کے لیے کون سی کمند ہے؟ مقصد کو پھانسنے کے لیے، مقصد کے اوپر گرفت ڈالنے کے لیے کون سی چیز کمند ہے؟ اقبال فرماتے ہیں آرزو، آرزو کمند ہے. آرزو کی رسی پھینکو مقصد کے اوپر اور مقصد کو پھانس کے اپنے پاس لے آؤ، پھر اس وقت تیرے اندر آرزو پیدا ہوگی. اگر آرزو نہیں ہے تو مقاصد کو شکار نہیں کر سکتا. دفتر افعال را شیراز بند، تیرے افعال کا جو کاپی ہے، دفتر ہے، کتاب، اس کے ورقے آج پھٹے ہوئے ہیں. یعنی قوم، ملت آج منتشر ہے، پاکستانی منتشر ہے، شیعہ منتشر ہے، گروہ بنے ہوئے ہیں، ٹولے بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے دھڑے بنے ہوئے ہیں، ہر ورقہ ایک الگ داستان بن کر اڑ رہا ہے فضاؤں کے اندر، کوئی پھٹ گیا، کوئی کدھر گیا. اس قوم کے کیوں یہ شیرازہ بکھرا اور ورق ورق ہو گئی؟ یہ داستان سارے چمن کے اندر اڑا لی کمریوں نے، توتیوں نے طرزے فغا میری. اب یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ شیرازہ بکھرا، یہ ورق ورق کیوں سارا اڑ رہا ہے فضاؤں کے اندر پاکستانی قوم کا؟ ایک چند ورقے کوئٹہ میں شہید ہو جاتے ہیں، چند صفحے اس کے کراچی میں شہید ہو جاتے ہیں، چند ڈیرا میں شہید ہو جاتے ہیں. آئے دن اس منتشر کاپی اور دفتر کے اور اس کتاب کے ورقے جو منتشر الگ الگ ہیں، ہر جگہ لے کر کوئی لعین لے کے ان کو پھاڑ رہا ہے، بے حرمتی کر رہا ہے. یہ کتاب، اس کا شیرازہ کیسے بندے؟ وہ ہم کہتے ہیں چھتری، شیرازہ بندی کے لیے چھتری لے کر آتے ہیں، ہر کام کے لیے تو چھتری نہیں ہوتی. کچھ بھی کرنا، کوئی مر جائے چھتری، شادی ہو چھتری، نیاز پکے چھتری، مذہب کا مسئلہ ہو چھتری، عید پہ چھتری، عادتوں کو عزیز من، چھتری بارش کے لیے ہوتی ہے، ہر مناسبت سے چھتری نہیں ہوتی. لنگر کھایا ہوا ہے چھتری، کوئی کام ہے، سیاست ہے چھتری، مذہب ہے چھتری، ہر چیز پہ. یعنی یہ کہ ہر گروہ نے اپنی چھتری بنا لی ہے، اور کوئی بھی کام ہو اپنی چھتری لے کر آ جاتا ہے کہ اس چھتری کے نیچے سارا کچھ کرو. وہ کیوں کرے چھتری کے نیچے سارا کچھ؟ آیا چھتری کے نیچے ساری قوم جمع ہو سکتی ہے؟ چھتری کے نیچے اگر جمع بھی ہو جائے قوم کو کچھ نہیں ہوتا، چھتری والے کا فائدہ ہوتا ہے. یہ چھتری وحدت، امبریلا وحدت، یہ گمراہی ہے. ہر ایک اپنی چھتری اٹھا لے، وحدت کس طرح سے ہوگی؟ اب آپ دیکھیں یہ ورکے ہوئے، ورکے جو پھٹے ہوئے ہیں ملت کے، ان سب کے کہہ رہے ہیں کہ چھتری، اس چھتری کے نیچے سارے ورکے لے کے جمع کر دیں. نہ عزیز من، اس طرح کتاب نہیں بنتی بکھرے ہوئے ورکوں کی چھتریوں کے نیچے. کس طرح سے بنے گی؟ ان کی شیرازہ بندی کرو. شیرازہ بندی، یہ کتاب کو ایک طرف سے، جیسے یہ کتاب ہے نیچے سے سلی ہوئی ہے، یہ اس کو، یہ نیچے سے نچلا حصہ جو جہاں پر یہ کاغذ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، اس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں شیرازہ. شیرازہ یعنی وہ دھاگا جو جس سے سلی ہوئی ہے یہ کتاب. اور اس کو سینہ، کتاب کے ورقوں کو مختلف، اگر فرض کریں یہ کتاب ہے جس کے ظاہراً کوئی صفحے اس کے مل جائے تو بھلے، اس کے تقریباً 1050 صفحے ہیں، تقریباً 1060 صفحہ، 1060 صفحہ ہے یہ. یہ 1060 صفحہ سب مل کر ایک کتاب بنی ہوئی ہے. کیوں بنی ہوئی ہے؟ نہ اس وجہ سے کہ یہ اوپر سے الگ الگ ہیں، یہ اس نے ان کو کتاب نہیں بنایا، یہ ایک کتاب، ہزار ورقہ ایک کتاب کیسے بنی؟ اس داغے نے بنایا جس سے یہ 1000 پروئے ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ سلے ہوئے ہیں، اس کو کہتے ہیں شیرازہ. شیرازہ شیرازی کا مذکر نہیں ہے. اب بعض نہ سمجھیں کہ شیرازہ اور شیرازی، شیرازی شیراز میں رہنے والے کو کہتے ہیں، لیکن شیرازہ اس داغے کو کہتے ہیں جس سے کتاب سلتی ہے، یعنی بکھرے ہوئے ورق جوڑے جاتے ہیں. جس سے اقبال کیا فرماتے ہیں، آرزو آرزو سید مقاصد را کمند، مقاصد آرزو کے پھندے سے انسان شکار کر سکتا ہے. جس کے پاس تڑپ نہ ہو، ارادہ نہ ہو، ہمت نہ ہو، بڑی ہمتوں سے مقصد قابو آتے ہیں. اگر ہمتوں کی کمند نہ ہو، ہمتوں کا پھندا نہ ہو، کسی کے ہاتھ میں کوئی مقصد نہیں آتا. فراڈ سے مقصد ہاتھ نہیں آتے، فراڈ سے فائدے ملتے ہیں، مقصد نہیں ملتے. کبھی بھی دھوکے سے کوئی قوم مقصد تک نہیں پہنچ سکتی، فائدوں تک پہنچ سکتی ہے. دھوکہ دے کے کبھی بھی مقاصد عالیہ نہیں حاصل ہوتے. عزیز من، نہ اپنے آپ کو دھوکہ، نہ دوسروں کو دھوکہ، دھوکوں سے نہیں حاصل ہوتے مقاصد، آرزو سے حاصل ہوتے ہیں. دفتر افعال را شیراز بند، یہ جو آگ پراکندگی اور ہر آدمی گلا کر رہا ہے، شکوا، قوم بٹی ہوئی ہے، قوم ٹوٹی ہوئی ہے، قوم فلاں ہے، ایسے ہی ہے، کیا کریں، ہماری چھتری کے نیچے آ جاؤ. کیوں سب ایک چھتری کے نیچے نہیں آتے؟ بھائی چھتریاں نہیں ہوتی بکھرے ہوئے ورقوں کو پرونے کے لیے، چھتریاں نہیں ہوتی. چھتریاں کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں. یہ چھتریاں اس لیے ہیں تاکہ سارے ورقے جمع کر کے اپنی کثرت دکھائیں، نہ کہ قوم کو کسی مقصد تک پہنچائیں. صرف چھتری کے نیچے رش دکھانا مقصود ہوتا ہے، قوم کو مقصد تک نہیں پہنچانا ہوتا. مقصد تک پہنچانے کے لیے چھتری نہیں، شیرازے کی ضرورت ہے. شیرازہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مقصد اور ایک آرزو. جب قوم کے اندر آرزو پیدا ہو جائے، تڑپ پیدا ہو جائے ایک مقصد کے حصول کی، یہ بکھری ہوئی قوم کو یہ آرزو ایک کر دیتی ہے، یہ تمنا ایک کر دیتی ہے، مقصد ان کو ایک کرتا ہے. آرزو سید مقاصد را کمند، موج بے تابیز دفتر افعال را شیراز بند، زندہ را نفی تمنا مردے کر دو. اگر انسان زندہ ہو اور اس کے اندر سے تمنا و آرزو ختم ہو جائے، یہ میت ہے، یہ چلتی پھرتی لاش ہے. زندہ را نفی تمنا مردے کر، شولے را نقصان سوز افسردے کر دو. اور شولہ جو تھا، بھڑکتا ہوا شولہ، آج وہ افسردہ ہو گیا، آج وہ دھیما پڑ گیا اور شولہ بجھ گیا. یہ شولے کیوں بجھے؟ کیونکہ اس قوم کے اندر سے آرزو ختم کر دی، تڑپ ختم کر دی، تمنا ختم کر دی، یعنی مقصد کے حصول کی تڑپ ختم کر دی. کیسے؟ مقصد ان کی نظروں سے ہٹا دیا اور ان کو لگا دیا روٹیوں کے پیچھے. چیست اصل دیدے یہ بیدار ماں، بست صورت لذت دیدار ماں، چیست اصل دیدہ یہ بیدار ماں، یہ جو آنکھیں کھلی رہتی ہیں یہ اصل میں کیا ہے، یہ کھلی آنکھیں کیا ہیں؟ بست صورت لذت دیدار ماں، یہ جو کھلی آنکھیں ہیں ہماری یہ کس لیے کھلی ہیں؟ یہ اس لیے کھلی ہیں تاکہ دیدار کی لذت اٹھا سکے۔ یہ آنکھیں کھلی ہیں کس لیے؟ کچھ دیکھنے کے لیے کھلی ہوئی ہیں۔ اگر دیکھنے کی امید نہ ہوتی آنکھوں کے اندر، یہ آنکھ کبھی بھی نہ کھلتی، دیکھنے کے لیے کھلتی ہے۔ کب کے پا از شوخی رفتار یافت، بلبل از سعی نوا منقار یافت۔ توجہ کریں، یہ دو تشبیہیں ہیں، کب یعنی تیتر جو دوڑتا ہے بہت، یا چکور، دونوں کو کہہ سکتے ہیں آپ، تیتر بھی اور چکور بھی۔ معلوم نہیں کراچی میں چکور سے کیا ذہن میں آتا ہے اور تیتر سے کیا ذہن میں آتا ہے، چیلیں تو ہیں کراچی کے اندر لیکن چکور دیکھا ہوگا، تصویر دیکھی ہوگی کہ جی ایک بڑا خوبصورت پرندہ، بڑا نازنین پرندہ ہوتا ہے چکور، یہ عرب آج کل بھی وہ آئے ہوئے ہیں شکار کے لیے، اور باولپور کے جس دن یہ پہنچا یہ شکاری، یہ کئی چیزیں شکار کرنے آتے ہیں یہ عرب، آج کل متحدہ عرب امارات کا وہ شاہ وتران امیر آیا ہوا ہے پاکستان باولپور اور رحیم یار خان میں شکار کے لیے، پریزیڈنٹ کے ملنے کے لیے اس کو وہاں پر، یہ پریزیڈنٹ جو گیس منصوبے پہ سائن نہیں کر سکتے ان کو وہاں شکارگاہ میں ملنے کے لیے گئے وہاں پر، اور وہ حفاظت شدہ ہرن اس علاقے کے اندر جو علاقہ تھا اس میں سے پتہ نہیں کتنے 60-70 ہرن غائب ہو گئے ہیں۔ اب یہ چڑیا گھر کے ہرن جا کے ادھر چھوڑیں گے اور یہ شاہ وتران ان پہ تیر چلائے گا، شکار کرے گا، خوش ہوگا میں نے ہرن مارا ہے، چڑیا گھر کے ہرن مارے ہیں۔ چکور، اس علاقے میں چکور ہے زیادہ، شکار کرتے ہیں اس کا، بڑا خوبصورت پرندہ ہے، دوڑتا بہت تیز ہے، اڑتا کم ہے دوڑتا بہت تیز ہے۔ کب پا از شوخی رفتار یافت، خوب سوال اقبال سوال اٹھاتے ہیں جوانوں کے سامنے کہ چکور کو یہ پاؤں کیوں ملے، چکور کو پاؤں کیوں ملے تیز دوڑنے کے لیے؟ کب پا پاؤں از شوخی رفتار یافت، چونکہ اس کے دل کے اندر تیز دوڑنے کی تمنا تھی، اس کے اندر چکور کے اندر تیز دوڑنے کی تمنا تھی، شوخی رفتار تھی اس کے اندر، یعنی اس کے اندر شوخی رفتار تھی، تیز دوڑنے کی آرزو تھی اس کے اندر، اس آرزو نے چکور کو یہ تیز دوڑنے والے پاؤں عطا کروا دیے۔ کہ جب بھی انسان کے اندر سچی تمنا ہو خدا کی طرف سے اس کو وہ پاؤں مل جاتے ہیں، جب کسی کے اندر تیز دوڑنے کی تمنا موجود ہو خدا اس کو پاؤں دے دیتا ہے۔ کیوں یہ پاؤں کسی اور کو نہیں، گھریلو مرغی کو کیوں نہیں ملے تیز دوڑنے والے پاؤں؟ اس لیے کہ اس کے آرزو کیا تھی، انسانوں کے میدے میں جانا، وی آئی پی کے میدے میں جانا، مثلا فلاں بروس بننا اور یہ بننا اور وہ بننا، جو اس کی آرزو تھی وہ اس کو مل گیا، یہ گھریلو مرغی، جو اس کی آرزو تھی وہ اس کو دے دیا گیا، پر دے دیے پرواز نہیں کر سکتی، پاؤں دے دیے دوڑ نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ تمنا پرواز ہے اس کے اندر اور نہ شوخی رفتار ہے اس کے اندر، لہذا اس کو صرف گوشت دیا ہے، صرف اس کو وہ جسا دیا جس سے انسانوں کا پیٹ بھر جائے، لیکن چکور شوخی رفتار تھی، آرزو تیز دوڑنے کی تھی، اس تیز دوڑنے کی آرزو نے اس کو پاؤں عطا کر دیے تیز دوڑنے والے۔ بلبل السعی نوا منقار یافت، بلبل کو یہ چونچ کیوں ملی اتنی مترنم چونچ؟ اس لیے کہ بلبل کے دل کے اندر تڑپ تھی نغمہ گانے کی، نغمہ سرائی کی، یہ نغمہ سرائی اس قدر اس کے دل کے اندر تڑپ بن گئی کہ خداوند تعالیٰ نے وہ چونچ دے دی جس سے یہ خوبصورت نغمے گاتی ہے۔ کتنی خوبصورت آواز نکالتی ہے بلبل، اگر سنیں بلبل کی آواز، شہروں میں کم ہوتی ہے، کبھی جائیں کسی ایسے علاقے میں جا کر صبح صبح اٹھ کے بلبل کی آواز سنیں، خوبصورت آواز، انسان کو وجد میں لے آتی ہے یہ بلبل۔ کیوں ملا اس کو بلبل کو یہ چونچ؟ نہ اس لیے کہ اگر اس نے غلاظت کھانی ہوتی، اگر اس چونچ سے لاش کھانی ہوتی، اگر اس چونچ سے ڈھیر میں اس نے یہ چونچ مارنی ہوتی تو کبھی بھی نغمہ گو چونچ نہ ملتی، کیڑے پکڑنے والی چونچ ملتی. یہ نغمہ نکلتا ہے اس کی چونچ سے, اتنی سریلی چونچ کیوں دی؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ تمنا تھی نغمہ کی, وہ باہر آ گئی. نئے برو از نیستا آباد شد, نغمے از زندان او آزاد شد. یہ بانسری, یہ تشبیہ ہے, یہ بانسری جس سے آج مثلا بانسری بجانے والا بجاتا ہے بانسری اور ساری مثلا لوگ خوش ہوتے ہیں اس سے, اس بانسری کی آواز سے. یہ کیا ہوا؟ بانسری بھی نئے, یہ بھی نئے تھی. نئے تو سمجھتے ہیں جیسے قلم بناتے ہیں, جی کیا کہتے ہیں اس کو آپ, سرکنڈا, سرکنڈا بھی کہتے ہیں اور نئے بھی کہتے ہیں. فارسی میں اس کو نئے کہتے ہیں اور اردو میں یا ہندی میں سرکنڈا کہتے ہیں اس کو. یہ بانس کی طرح کی چھوٹی چیز ہوتی ہے جس کے اندر خالی ہوتی ہے, وہ اندر سے گرے لگی ہوتی ہے. ذہن میں آ گیا یا نہیں آیا؟ یا حلیم ہی ذہن میں آ رہی ہے؟ نئے وہ بانس کی طرح کی چھوٹی چیز, درمیان سے خالی لکڑی ہوتی ہے, گول کھوکھلی ہوتی ہے اندر سے, اس کو نئے کہتے ہیں. نئے برو از نیستا آباد شد, اس کو نیستا سے یعنی سرکنڈوں کے جنگل سے ایک نئے کاٹی گئی اور کاٹ کر لے کر آئے اس کو اور اس سے کاٹ کے بانسری بنائی. کیوں نیستا چھوڑا اس نے؟ اس لیے, اور باقی نئے وہیں پر ہیں, باقی نئے جو کوئی چھتوں پہ ڈال لی گئی, باقی نئے کچھ توڑ دی گئی, کچھ سے اور تعمیراتی کام لے لیا گیا, کچھ سے اور انڈسٹری میں چلی گئی, لیکن ایک نئے بانسری بن گئی. اس لیے کہ یہ جو بانسری بنی ہے اس کے اندر آرزو تھی, تڑپ تھی, سوز تھا. وہ سوز اس کے اندر تھا, اس کو ہلا رہا تھا کہ نیستان سے نکل کر ایسے لبوں پہ آ جائے جہاں سے اس کے اندر وہ پھونک مارے اور اس کی سوزناک آواز نکلے وہاں سے. نئے برو از نیستا آباد شد, نغمے از زندان او آزاد شد. اس کے دل کے اندر, اس کے زندان میں نغمے چھپے ہوئے قیدی تھے, جب یہ آزاد ہوئی نیستا سے, تارزو ہوئی اس کو, نغمے بھی آزاد ہو گئے. عقل عقل ندرت کوش و گردو تاز چیست, ہیچ می دانی کہ ان اعجاز چیست. یہ عقل جو تمام کائنات میں گردش کرتی ہے, سمجھنے کی کوشش کرتی ہے, یہ عقل ندرت کوش, یہ نادر چیزوں کو سمجھنے والی اور مخفی چیزوں کو کشف کرنے والی عقل معلوم ہے کیا ہے؟ ہیچ می دانی کہ ان اعجاز چیست. یہ معجزہ کس کا ہے؟ یہ عقل انسان کو کیوں ملی؟ کس لیے عقل ملی؟ زندگی سرمایہ دار از آرزوست, عقل از زایندگان بطن اوست. یہ عقل انسان کو اس وجہ سے ملی ہے کہ زندگی کا سرمایہ آرزو ہے اور آرزو کا فرزند عقل ہے. کیونکہ آرزو کس چیز کا نام ہے؟ مقصد کی کمند کا نام ہے, جس اس تڑپ کا نام ہے جس سے انسان نے مقصد تک جانا ہے. لہذا آرزو نے خود ڈیمانڈ کی اللہ سے, اے خدایا مجھے جو تو نے انسان کے دل میں ڈالا ہے اب میری ضرورتیں بھی پوری کر, جن کے ذریعے سے میں مقصد حاصل کروں, اور ان ضرورتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے عقل بھی عطا کر تاکہ اس کے ذریعے سے میں مقصد تک پہنچ جاؤں. چیز نظم کون و قوم و آئین و رسوم. آپ کو معلوم ہے قوم کیا چیز ہے؟ اقبال کا بقول قوم کیا چیز ہے, قوموں کی امامت کیا ہے. یہاں پر اس کو فارسی میں اسی کو پوچھ رہے ہیں. چیز نظم قوم, اتحاد امت کس چیز کا نام ہے؟ قومی وحدت کس چیز کا نام ہے؟ نظم کس چیز کا نام ہے؟ چیز نظم قوم و آئین و رسوم. قوموں کا نظم, قوموں کا ڈسپلن, اتحاد, آئین, مذہب و مسلک اور تہذیب, ان کا نظم کیا چیز ہے؟ چیز راز تازگی ہا یہ علوم. یہ جو نت نئے علوم و کشفیات ہو رہی ہیں, اختراعات ہو رہی ہیں, یہ کیا راز ہے؟ کہاں سے یہ سب کچھ نکل رہے ہیں؟ آرزوئی کو بزور خود شکست, آرزوئی کہ او بزور خود شکست, سیریز سرز دل بیرون زدو صورت میں بست. یہ سب کیا تھا؟ یہ در حقیقت آرزو تھی چھپی ہوئی کسی سائنسدان کے دل میں, کسی عالم کے دل میں, کسی علامہ کے اندر چھپی ہوئی آرزو ہے جو علم و دانش بن کر باہر آ گئی ہے. یہ آرزویں جو اختراعات بن کر آ گئی ہیں, دست و دندان و دماغ و چشم و گوش, فکر و تخیل و شعور و بات جاد و ہوش, یہ سب کو جو خدا نے دیا, یہ ہاتھ دیے, دانت دیے, دماغ دیا, آنکھیں دی, کان دی, کان دیے, یہ سب فکر و تخیل و شعور, یہ سب کچھ کس لیے دیا خدا نے؟ زندگی مرکب چو, زندگی مرکب چو در جنگا باخت, بہر حفظ خیش ان آلات ساخت. چونکہ زندگی جب جنگ ہار رہی تھی اس وقت زندگی نے یہ سب کچھ مانگا خدا سے کہ اے پروردگار اس جنگ میں جیتنے کے لیے مجھے ہاتھ پاؤں بھی دے، مجھے عقل و شعور بھی دے، مجھے ہوش بھی دے، حافظہ بھی دے، اور مجھے یہ اعضاء و جوارے بھی دے. آگہی از علم و فن مقصود نیست، توجہ فرمائیں، آگہی از علم و فن مقصود نیست. علم کے ذریعے سے فقط آگاہی حاصل کرنا، اب پاکستان میں تو خیر یہ کام ہو ہی نہیں رہا، اقبال کو گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ علم و فن ڈگری کے لیے نہ کہ آگاہی کے لیے. لیکن اگر علم و فن آگاہی کے لیے بھی ہو تو بھی فرماتے ہیں آگاہی از علم و فن مقصود نیست، غنچے و گل از چمن مقصود نیست. جب چمن کھلتا ہے تو یہ غنچے اور پھول نہیں تھا مقصود. علم از سامان حفظ زندگی است، علم از اسباب تقویم خودی است. علم در حقیقت کیا ہے؟ زندگی کی حفاظت کے سامان کا نام ہے. علم از اسباب تقویم خودی است. علم کس لیے؟ قوموں کو شخصیت دینے کے لیے ہے. علم قوموں کے تشخص کے لیے ہے. علم و فن از پیش خیزان حیات، علم و فن از خانہ زادان حیات. علم و فن کون ہے؟ یہ خدمتکار ہیں زندگی کے. علم و فن از خانہ زادان حیات، یہ خانہ زاد اس کے نوکر ہیں زندگی کے. اے ز راز زندگی بیگانی خیز، اے وہ شخص جو زندگی کے راز سے اجنبی ہو، لاپر بے خبر ہو، اٹھو. اے ز راز زندگی بیگانی خیز، اے وہ شخص جو زندگی کے راز سے ناآشنا ہے، اٹھ تو. از شراب مقصدی مستانی خیز، اٹھ اور اٹھ کر مقصد کے جام میں پڑی ہوئی شراب کو نوش کر، مقصد کی شراب نوش کر تاکہ تجھے ہوش آ جائے. مقصدی کون سا مقصد، کون سا جام پی؟ اے راز زندگی بیگانی خیز، جو زندگی کے راز سے اجنبی ہے، اٹھ. از شراب مقصدی مستانی خیز، ایک شراب پی، مقصد کی شراب جو تجھے مقصد آشنا کرے، اور مستانہ وار اٹھ کے کھڑا ہو جا. مقصدی مثل سحر تابندی، ایسا مقصد جو سحر کی طرح روشن ہو. ما سوارا آتش سوزندی، ایسا مقصد جو ہر خس و خاشاک کو بہا کے لے جائے، ختم کر دے. مقصدی از آسمان بالاتری، ایسا مقصد جو آسمان سے بھی زیادہ بلند ہو. دل ربائی دل ستانی دل بری، ایسا مقصد جو دل ربا بھی ہو، جو دل ستان بھی ہو اور دل بر بھی ہو. ما باطل دیرینے را غارت گری، وہ مقصد جو باطل کو تیس نیس کر دے، نابود کر دے. فتنے درجے بھی سراپا محشری، ایسا مقصد جو آ کر تیرے اس خاموش سمندر کے اندر ایک ہنگامہ و طوفان برپا کر دے، اور اس دنیا میں محشر برپا کر دے. ایسا مقصد چن تو اپنے لیے. ماز تخلیق مقاصد زندگیم، ہم تخلیق مقاصد اور مقاصد کے اصول سے زندہ ہیں. از شعاع آرزو تابندیم، اور آرزو کی شعاع سے ہم روشن ہیں. اگر یہ آرزو کی شعاع ہم میں ختم ہو گئی تو ہم مر جائیں گے. عزیز من، جو حضرت نے فرمایا کہ قدر الرجل علی قدر ہمتی، انسان کی قیمت اس کی ہمت کی مقدار تک ہے. ہمت یعنی آرزو، ہمت یعنی ارادہ. کس کا ارادہ؟ مقصد کے حصول کا ارادہ. یہ ہمت بلند مقصد بلند کا نتیجہ ہے. فرزند مقصد بلند ہے، فرزند مقصد عالی ہے. جب مقصد عالی ہو ہمت عالی ہے، جب ہمت عالی ہو انسان عالی ہو جاتا ہے. یہ انسان ہے بلند تر انسان، یہ انسان ہے قیمتی انسان، یہ انسان ہے اس کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کی طرف سے فرمان آتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے نفوس خرید لیے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قیمت میں وہاں جا پہنچے ہیں جہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی خریدار ہو ہی نہیں سکتا. درود پڑھیے محمد والے. اے جوان آنے عزیز، آج دیکھیں آپ کے خریدار ہیں کون خریدار ہے، یا کوئی محکمہ خرید لے گا آپ کو، وہ بھی آپ کو نہیں خریدے گا، آپ کے عمل کو خریدے گا، آپ کی ڈگری کو خرید لے گا، آپ کی مہارت کو خریدے گا، آپ کو نہیں خریدے گا. اس لیے کہ جب آپ کو ایک دن ریٹائرڈ کر دے گا، ریٹائرڈ کرنے کا مطلب یہ کہ اب آپ عمل کے قابل نہیں رہے، یعنی جس کی قیمت تھی وہ ختم ہو گئی، اب جو گھر بیٹھو جا کر پنشن لو. اگر کوئی ہمارا عمل بھی خریدے، کون خریدتا ہے؟ کوئی کمپنی خرید لے گی، کوئی ادارہ خرید لے گا، کوئی محکمہ خرید لے گا، کوئی ملک خرید لے گا، کوئی انڈسٹری خرید لے گی، کوئی فیکٹری خرید لے گی، کوئی سرمایہ دار تجھے خرید لے گا. کتنے میں خریدے گا؟ وہی جتنا دے رہا ہے وہی تیری قیمت اور تیرے عمل کی قیمت ہے. لیکن اگر تو اپنے آپ کو قیمتی بنا اس فارمولے کے تحت جو علی بتا رہے ہیں، اس وقت تیرا خریدار خدا ہو جائے گا. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم بان لهم الجنہ. خدا نے خرید لیے ہیں کچھ نفوس، اس لیے کہ وہ نفوس اتنی قیمتی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ان کو خرید نہیں سکتا. اور خدا جو نفوس خریدتا ہے، بہت بلند نفوس، پست و حقیر چیز خدا نہیں خریدتا. ہمیں یہ نفس خدا نے دیا ہے نہ اس وجہ سے کہ اس کو پستی کا شکار کر دیں، اس کو اتنا عالی بنا دیں، اس کو اتنا بلند بنا دیں کہ سوائے اللہ کے کوئی اس کا خریدار نہ. سستا مت بیچو اپنے آپ کو، مفت مت بیچو اپنے آپ کو، اتنا بلند کرو، اتنا قیمتی کرو. خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیوں فرمایا کہ یہ شہید جو راہ خدا میں مرے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، یہ میرے پاس ہیں، کیونکہ ان کے نفوس میں نے خرید لیے ہیں، اللہ خریدار ہے ان نفوس کا. اور خدا کیا فرماتا ہے؟ اللہ جب خریدتا ہے، دیکھیں اللہ کا قانون یہ ہے، اقبال کا فرمانا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے، یعنی اپنا جان، یہ جان جو ہم بچا بچا کے رکھتے ہیں اور بچا بچا کے اس کو کیا کر بیٹھتے ہیں اس کے ساتھ، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، اسے لے آ ادھر جدھر آئینہ ساز تجھے کہہ رہا ہے. تو کہتا ہے ٹوٹ جائے گا، تو ٹوٹنے دے اس کو، جب ٹوٹے گا اس کی قیمت مزید بڑھ جائے گی. جب ٹوٹے گا، ممکن ہے دنیا والوں کی نگاہوں میں اب تو کسی کام کا نہیں رہا، چونکہ تیرا آئینہ ٹوٹ گیا، آئینہ وجود ٹوٹ گیا، تیری گردن کٹ گئی، تیرے سینے پہ گولی لگ گئی، تو شہید ہو گیا، تو مر گیا، تیرا جسم ناقص ہو گیا، تیری نبض تھم گئی. اگر دنیا تیری خریدار نہیں ہے، نہ ہو، آئینہ ساز جس نے یہ آئینہ بنایا ہے وہ اب زیادہ اس کی قیمت لگا رہا ہے. جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، جو ٹوٹ جائے تو زیادہ مہنگا خریدتا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اب پتہ چلا کربلا کے آئینے خدا نے کیوں اتنے مہنگے خرید لیے ہیں، کیوں اتنے عزیز ہیں یہ شہداء کربلا، کیوں اتنے عزیز ہیں؟ اس لیے کہ آئینہ ساز نے کہا ہے جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اب آ ذرا کربلا میں دیکھ کون سا زیادہ شکستہ تر ہے، کون زیادہ شکستہ تر ہے. عزیز من، یہ کربلا کچھ بنانا چاہتی ہے ہمیں، بننے دے، جو کربلا بنانا چاہتی ہے بننے دے، عزیز من بننے دے اس کو، کربلا کچھ بنانا چاہتی ہے. اب آ کربلا میں دیکھ آئینے، دیکھ ایسے خوبصورت آئینے، ایسے حسین آئینے، کس بے دردی سے ٹوٹ گئے اور توڑ دیے گئے، کس ظلم و ستم کے ساتھ یہ آئینے توڑے گئے. ہم نہیں دیکھ سکتے یہ منظر. ایک عالم دین سید بحر العلوم سے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سید بحر العلوم جو بہت عظیم ہستی تھے، انہوں نے جناب عباس ابو الفضل کا مزار تعمیر کروایا اپنے زمانے میں. حضرت ابو الفضل کا اصل مزار زری کے اندر نہیں ہے، نیچے ہے، تہ خانے میں ہے، سرداب میں. ایک معمار کو بلایا اور معمار کو بلا کر لے گئے، پانی آ گیا تھا اس مزار کے اندر، لے کر گئے کہ مزار کو تعمیر کریں. یہ معمار جب اتر گیا سید بحر العلوم کے ساتھ، حضرت عباس کے مزار میں تہ خانے میں پہنچا. پہنچ کر انہوں نے بتایا کہ تو نے اس قبر کو تعمیر کرنا ہے کہ پانی نہ آئے قبر کی طرف. وہ معمار پوچھتا ہے سید بحر العلوم سے کہ اے سید عزیز، کیا یہ میرے مولا قمر بن ہاشم حضرت ابو الفضل کا مزار ہے؟ سید بحر العلوم نے فرمایا ہاں انہی کا مزار ہے. کہنے لگا کہ ہم تو سنتے آئے تھے کہ مولا عباس کا قد بہت دراز قد تھا، بہت دراز قد تھا. روایات میں ہے کہ حضرت عباس جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو حضرت عباس کے زانو گھوڑے کی گردن سے آگے ہوا کرتے تھے. یہ قد رعنا تھا حضرت عباس کا. اور وہ پوچھتا ہے معمار کہ اے سید بزرگوار، مجھے یہ بتائیں کہ میرے مولا کا قد تو سنا اتنا دراز تھا، یہ قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے؟ یہ قبر کے اوپر مزار بنا ہوا چھوٹا سا کیوں ہے؟ معمار کا یہ پوچھنا تھا، سید بحر العلوم نے اپنا سر دیوار سے ٹکرانا شروع کر دیا، فریادیں کر کے رونا شروع کر دی. معمار تعجب کرتا ہے، کیا میں نے کوئی غلط بات پوچھ لی ہے؟ میں نے کیا کر دیا؟ یہ سید اتنا کیوں رو رہا ہے؟ آخر آ کر سید سے پوچھتا ہے، اے سید بزرگوار، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ اس قدر زار و قطار کیوں رو رہے ہو؟ سید بحر العلوم فرماتے ہیں، تو نے وہ سوال کیا ہے کہ جس نے میرے جگر میں آگ لگا دی ہے، میرے جگر پہ تڑپا دیا ہے. پوچھتا ہے مولا، میں نے تو ایک سوال پوچھا تھا کہ میرے مولا کا قد بہت دراز تھا، یہ قبر بہت چھوٹی سی بنی ہوئی ہے. سید بحر العلوم فرماتے ہیں، کیا تو نے یہ نہیں سنا، میرے مولا کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، میری لاش کو، میرے مولا کی لاش کو پائمال کر دیا گیا. عزاداروں، جب شام غریبہ ہو گئی، ان لعین نے حکم دیا، عمر سعد لعین نے حکم دیا کہ اب لاشوں سے سر کو جدا کیا جائے. ہر قاتل آگے بڑھا اور ہر لاش سے سر جدا کر کے انعام کے لیے، سفر کے لیے تیاریاں شروع کر دی. جس نے جو سر کاٹا اسے اپنے پاس رکھا تاکہ انعام لیا جائے. جب سر کاٹ لیے گئے تو یہ لعین حکم دیتا ہے، اب لاشوں کو پامال کیا جائے. لاشوں کی پامالی کے لیے ہر لاش کے لیے دو گھوڑے مقرر کیے گئے. گنج شہدا سے لاش کو اٹھا کے لاتے، سرکٹی لاش کو لے کر آتے، بیچ میں رکھتے، ایک گھوڑا ادھر سے دوڑتا دوسری طرف، دوسرا ادھر سے دوڑتا اس طرف، اور یہ کئی دفعہ یہ گھوڑے دوڑتے، اور جب لاش پائمال ہو جاتی پھر اس لاش کو چھوڑ دیتے. لیکن مقتل میں لکھا ہے کہ سید الشہداء امام حسین فاطمہ کے لال کے جب لاش کی باری آئی تو 10 گھوڑے چنے گئے، 5 گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے، 5 گھوڑے دوسری طرف کھڑے کیے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑا دیے گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑا دیے گئے، اور اتنی دفعہ آتے رہے جاتے رہے کہ جب تک میرے مولا کی لاش ساری پائمال ہو گئی. جب یہ لعین لاش تو پائمال کر چکے، اس دستے کا سرغنہ جا کر عمر سعد کو کہتا ہے، اے عمر سعد، مجھے سب سے بڑا انعام مجھے عطا کر. کہنے لگا، کس وجہ سے تجھے انعام عطا کروں؟ کہنے لگا، دیکھ جا کر میں نے لاش حسین میں کوئی جگہ سالم نہیں چھوڑی، کوئی عضو سالم نہیں چھوڑا. اگر تجھے یقین نہیں آتا، یا لاش حسین دیکھ لے یا میرے گھوڑوں میں سبوں کو دیکھ لے. یہ لاش پائمال ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی. جب جناب سید سعد الدین اپنے بابا کو دفن کرنے لگے، بنی اسد سے کہا، ہر جگہ کہتے بنی اسد کفن لے آؤ، لیکن جب بابا کی لاش کی باری آئی تو کہنے لگے کہ بنی اسد ایک چٹائی لے آؤ. رب لوگوں نے پوچھا، بولا چٹائی کو کیا کرنا ہے؟ تو کیا رو کر فرمایا، اے مومنوں، دیکھتے نہیں میرے بابا کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے، میں بابا کی لاش کو دفنانے کی.
الا لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله.
خداوند بہ حق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما، جو ملتمس سے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، جو امتحانوں میں مشغول ہیں انہیں تمام امتحانوں میں کامیابی عطا فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہائی عطا فرما، جو گھروں سے باہر مسافر ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا۔ پروردگار رب حق محمد و آل محمد، جو مقروض ہیں اپنے خزانے غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کا شر و بلا سے محفوظ فرما۔ خداوند رب حق محمد و آل محمد، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین فلسطین کو رہائی عطا فرما، مظلومین کشمیر کو رہائی عطا فرما، مظلومین بحرین کو نجات عطا فرما، حزب اللہ کو کامیابی نصیب فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، کراچی میں، کوئٹہ میں، دیگر مقامات پر، و زائرین سید الشہداء جو حرم سید الشہداء میں مشرف ہیں، ان سب کے عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان عزاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات، مرحومین بانیان مجلس، شرکاء مجلس، منتظمین مجلس، شہداء اسلام بالخصوص شہداء ایام آزاد، شہداء ثانیہ کوئٹہ، و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔